الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله محترم فرما رہے تھے کہ میرے بارے میں کہ ان کی مقبولیت بہت ہے، تو مقبولیت تو شیطان کی ہم سے بھی زیادہ ہے، مقبولیت سے زیادہ قبولیت کی دعا مانگنی چاہیے، زیادہ مقبولیت نہ ہو تھوڑی سی ہو مگر قبولیت کے ساتھ ہو کہ اللہ کے دربار میں قبول ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ شہرت کس کی زیادہ ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ترین شخصیت کون ہے بھائی؟ شیطان، ہر ایک جانتا ہے، اسے پہچانتا بھی ہے، لوگوں کی دوستیاں بھی شیطان سے زیادہ ہیں، جتنے دوست شیطان کے ہیں اتنے دنیا میں کسی کے دوست نہیں ہیں۔ آپ حضرات کے ہاں آج قرآن مجید کا ختم ہوا، بہت مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے پورے رمضان تراویح میں شرکت کی، اللہ کا کلام ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر سنا، سمجھ میں نہیں آیا پھر بھی یہ سوچ کے سنا کہ اللہ کا کلام ہے، دنیا کی واحد کتاب ہے جسے بغیر سمجھے بھی اتنے ادب اور احترام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے، دنیا کی واحد کتاب ہے، جب سے نازل ہوئی ہے اس وقت سے بے پناہ پڑھی بھی جا رہی ہے اور سنی بھی جا رہی ہے، دنیا کی واحد کتاب ہے جس پر سب سے زیادہ عمل کیا جاتا رہا اور کیا جا رہا ہے اور کیا جاتا رہے گا۔ دنیا کی جتنی کتابیں ہیں ہر کتاب کے ٹائٹل پہ مصنف کا نام لکھا ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ کتاب مارکیٹ میں چلتی نہیں ہے۔ قرآن مجید واحد کتاب ہے جس کے ٹائٹل پہ مصنف کا نام موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی نازل کردہ نہیں ہے۔ اس کتاب کے مضامین ایسے ہیں جو دنیا کی کسی کتاب نے اس چیز کو موضوع اور ٹاپک نہیں بنایا، یہی اس کتاب کی سب سے بڑی عظمت ہے کہ اس کا جو موضوع ہے، اس کا جو ٹاپک ہے، وہ سب سے بہترین اور انسانیت کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جتنی بھی کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ کتابیں اس لیے لکھی جاتی ہیں کہ انسان کی زندگی بہتر سے بہتر کیسے بن سکتی ہے، دنیا کی زندگی۔ دنیا کی کسی کتاب میں انسانیت کی پیدائش کا مقصد نہیں بتایا گیا، اسے پیدا کیوں کیا گیا ہے۔ آپ جب کوئی مشین خریدتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں، آپ کو ایک کتابچہ دیا جاتا ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس گاڑی کا استعمال کیسے کرنا ہے آپ نے، کہ یہ کئی عرصے تک صحیح طرح سے چلتی رہے اور کام میں لگی رہے یہ، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ اس گاڑی کا بنیادی مقصد کیا ہے، اس کو سائنسدان نے بنایا کیوں ہے، اس کو انجینئروں نے بنایا کیوں ہے۔ جس احمق اور بیوقوف کو یہی نہ پتا ہو کہ گاڑی کا بنیادی مقصد کیا ہے، یہ بنیادی معلومات ہی جس کے پاس نہ ہو تو اس کے پاس کتنی ہی معلومات حاصل ہو جائیں مگر وہ اس فیلڈ میں جاہل کہلائے گا، پڑھا لکھا نہیں کہلائے گا۔ آپ نے موٹر سائیکل خریدی شوروم سے اور گھر لا کے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کا مقصد کیا ہے، اس سے کرنا کیا ہے، میں نے کبھی اس کی ٹینکی کا ڈھکن کھول کے دیکھتے ہیں کہ یہ پیٹرول کیوں ہے اس میں، ٹائر گھما کے دیکھتے ہیں انگلی سے اور کئی سال گزر گئے وہ موٹر سائیکل ایسے ہی کھڑی ہوئی، آپ کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے، تو لوگ کہیں گے نا بھائی یہ تو جاہل آدمی ہے، اسے یہی نہیں پتا کہ یہ بنانے والے نے بنائی کیوں ہے. عقل مند آپ کو بتائے گا بھائی اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کی پشت پہ سوار ہوں، کک ماریں، ایکسلیٹر دبائیں، اور جو سفر آپ گھنٹوں میں طے کرتے پیدل وہ منٹوں میں طے کریں، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی مشینری بنائی ہے، یہ انسان بھی ایک مشین ہے روبوٹ کی طرح. روبوٹ جب کوئی سائنسدان بناتا ہے تو بتاؤ اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے یا بے مقصد بناتا ہے؟ اس سے کام لیے جاتے ہیں ریموٹ کنٹرول کے ذریعے، بہت سارے کام کرتا ہے. اگر کوئی سائنسدان بہت محنت کر کے روبوٹ ایجاد کرے بنائے، آپ اس سے پوچھیں کہ یہ آپ نے کیوں بنایا ہے، وہ جواب میں کہے کہ ویسے ہی بنایا ہے، تو آپ کہیں ویسے ہی دنیا میں کوئی چیز نہیں بنائی جاتی، اتنا سرمایہ خرچ کر دیا آپ نے اس کے اوپر، اتنا پیسہ خرچ کیا، اتنی توانائی خرچ کی، کوئی تو مقصد ہوگا. کچھ نہیں تو کم از کم شو مارنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے کہ میں نے اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگ میرا کمال دیکھیں اور مجھے پیسے دیں یا عزت دیں. لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ایسے ہی بنایا ہے، تو آپ کہیں گے یا تو اس نے بنایا نہیں ہے، کیونکہ اتنے بڑے بیوقوف کا کام یہ ہو نہیں سکتا، اس نے نہیں بنایا، جس نے بنایا ہے وہ دنیا سے چلا گیا ہے، ورنہ اتنی بہترین مشینری بلا وجہ نہیں بنائی جاتی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، اور یہ روبوٹ سے زیادہ مشکل مشین ہے. وجہ اس کی یہ ہے اس کے پرزے بھی نایاب ہیں اور بہت قیمتی. آج تک ایک پرزہ بھی کوئی سائنسدان بنا نہیں سکا محنت کر کے. اس کا ایک ایک پارٹ جو ہے نا، ایک ایک پارٹ، آنکھ کی ایک پتلی، پلکیں، دانت، ناک، ہاتھ، ناخن، انگلیاں، پورے، ٹانگیں، گھٹنے اور ان کے جوائنٹ، اس یہ جو ہماری انگلیوں کے جو جوائنٹ ہیں، جوڑ ہیں، یہ جوڑ ابھی تک ایجاد نہیں ہو سکے. مصنوعی ہاتھ جو سائنسدانوں نے بنایا ہے وہ اس طرح سے آسانی سے نہیں گھوم سکتا، ہل سکتا، جیسے ہمارا اللہ کا بنایا ہوا ہاتھ گھومتا ہے. تو ایک ایک پارٹ انسان کا بہت قیمتی ہے. اگر آپ سے کوئی آپ کی آنکھ 1 کروڑ میں خریدنا چاہے کہ میں 1 کروڑ روپے دیتا ہوں، 1 آنکھ مجھے دے دو، آپ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ اگر کوئی آپ سے 1 کان 1 کروڑ روپے میں خرید، 1 کروڑ میں پورا روبوٹ آ جاتا ہے، آنکھ، کان، ناک سمیت، بیٹری سمیت، وائرنگ سمیت، لیکن انسانی آنکھ، انسانی ناک، آپ سے کوئی آپ کی ناک خریدنا چاہے، کان خریدنا چاہے، 1 ہاتھ مانگنا چاہے، 1 کروڑ روپے آپ کو دینا چاہے، آپ اس کی یہ پیشکش قبول نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. یہ جو ہماری دونوں آنکھیں ہیں، ان کے دیکھنے کا بالکل وہی پروسیس ہے، وہی طریقہ ہے جو ڈیجیٹل کیمرے کا ہے. ڈیجیٹل کیمرہ انسانوں نے، سائنسدانوں نے انسانی آنکھ کو دیکھ کے بنایا ہے. انسانی آنکھ جیسے میں ابھی آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، تو حقیقت میں ہو کیا رہا ہے کہ میری آنکھ میں آپ کی باقاعدہ ویڈیو بن رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ باقاعدہ ویڈیو بن رہی ہے، اور یہ ویڈیو پھر میرا دماغ پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے اس ویڈیو کو. تو انسانی جو سائنسدان ہیں، سائنسدان نے ہمیں خود بتایا کہ یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہم نے ایجاد کیا ہے، یہ انسانی آنکھ کا مطالعہ کیا ہے کہ انسانی آنکھ ویڈیو کیسے بناتی ہے، تصویر کیسے بناتی ہے، بالکل اس کی نقل مار کے کیمرہ ایجاد کیا گیا ہے. لیکن اس کیمرے کا رزلٹ اتنا اچھا نہیں ہوتا جتنا انسانی آنکھ کا ہوتا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ وہ جو کیمرہ کسی نے بنایا ہے ڈیجیٹل کیمرہ، اس پہ کتنی محنت انسان ترقی کرتا آ رہا ہے آدم علیہ السلام کے دور سے. آدم علیہ السلام اور آج کے دور میں کئی 1000 سال کا وقفہ ہے، کم سے کم بھی 15 سے 20 ہزار سال تو کہیں بھی نہیں گئے. تو 15 سے 20 ہزار سال ترقی کرتے 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 ایک مصنوعی کیمرہ انسان نے ایجاد کیا, اور وہ کیمرہ بھی انسانی آنکھ کا متبادل نہیں بن سکا اب تک. تو میرے بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ دو آنکھیں اللہ نے ہمارے لگا دی, اور ایسے لگا دی ہیں کہ پانی میں لگائی ہیں یہ آنکھیں. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں افرأیتم ما تمنون اأنتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, بتاؤ ماں کے رحم میں جو پانی ہے, جو ماں کے رحم میں جو پانی داخل ہوتا ہے, اس پانی میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر گردے پھیپھڑے کلیجی اور یہ ساری انگلیاں اور یہ ناخن, یہ تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ یہ 9 مہینے کے عرصے میں اللہ ساری چیزیں انسان کی بنا دیتے ہیں, اور انسان سے ان تمام چیزوں کا ایک پیسہ بھی نہیں لیتے, ایک روپیہ بھی نہیں لیتے. ڈاکٹر تو لے لیتے ہیں بہت پیسے, ڈاکٹر تو انسان کی پیدائش پہ ٹھیک ٹھاک پیسہ کما لیتا ہے, مگر اللہ انسان سے ایک روپیہ بھی نہیں لیتے. تو یہ ساری چیزیں, یہ سارے کمالات اللہ نے جو انسان کے جسم میں ظاہر کیے ہیں, تو میرے بھائی ایک روبوٹ کا کوئی مقصد ہوتا ہے بنانے سے, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ سوال اٹھایا ہے ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا, ما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا, کہ یہ اتنی بڑی زمین اور اتنے بڑے بڑے آسمان اور اتنا بڑا نظام شمسی اور اس میں اتنا خوبصورت انسان, اس کو دیکھنے کے لیے 2 کیمرے, سننے کے لیے کان دے دی اللہ نے, چکھنے کے لیے زبان دے دی, اور سب سے بڑی بات یہ کہ روبوٹ میں اور انسان میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ روبوٹ میں زندگی نہیں ہوتی اور انسان میں حیات ہے. حیات وہ اپنی مرضی سے بولتا ہے, اپنی مرضی سے سوچتا ہے, اپنی مرضی سے سمجھتا ہے. روبوٹ نہ اپنی مرضی سے بولتا ہے, نہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے, نہ اپنی مرضی سے سمجھتا ہے. کمپیوٹر نہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے, نہ اپنی مرضی سے بولتا ہے. اسے آپ بلوائیں گے تو بولے گا, آپ بٹن دبائیں گے تو جو آرڈر دیں گے وہ کرے گا, اس کے علاوہ نہیں کر سکتا وہ. لیکن انسان کو اللہ نے بنا کے اس میں روح ڈال دی, روح زندگی ڈال دی اس کے اندر. اس زندگی کی وجہ سے وہ خود سے دیکھتا ہے, خود سے سوچتا ہے, خود سے سمجھتا ہے, خود سے سنتا ہے. یہ خود سے دیکھنا, خود سے سوچنا, خود سے سمجھنا, یہ خود آج تک سائنسدانوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس خود سے دیکھنے کی ڈیفینیشن کیا ہے, خود سے سمجھنا کسے کہتے ہیں, خود سے دیکھنا کسے کہتے ہیں, تاکہ ہم بھی مشین میں وہ چیز ڈال دیں. یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے. بنانا اور ایجاد کرنا تو بہت دور کی بات ہے. تو اپنی قدرت کا بہترین شاہکار اللہ نے انسان کو بنایا اور مٹی سے بنایا. انسان کی پیدائش میں کوئی یہ نہیں کہ بہت مہنگا میٹیریل ایٹم بم جب بنانا پڑتا ہے تو کیا چکنی مٹی سے بناتے ہیں اس کو, یورینیم سے بناتے ہیں جو بڑی مہنگی دھات ہے. جب بھی کوئی ایسی چیز ہم ایجاد کرتے ہیں جو بہت ہی صاحب یعنی کمالات ہوں اس میں, تو وہ مٹی سے نہیں بنتی. مٹی سے کیا بنتا ہے, گھروندے بنتے ہیں, مٹی سے اینٹیں بنتی ہیں, مٹی سے پہاڑ بنتے ہیں, مٹی سے جو ہے نا وہ پتھر بنتے ہیں. ساری بیکار چیزیں کس سے بنتی ہیں؟ اب تو گھر بھی مٹی سے نہیں بنتے, اس میں بھی کچھ چونا سیمنٹ ملا کے کچھ کلاکاری کرنی پڑتی ہے. لیکن اللہ کی یہ قدرت ہے, اللہ کی یہ طاقت ہے کہ مٹی جیسی بیکار چیز سے ساری وہ چیزیں بنائیں جن میں سے ایک چیز بھی انسان نہیں بنا سکتا, ایک چیز بھی نہیں بنا سکتا انسان. اللہ نے بتا دیا کہ اس مٹی کو جب میں حکم دوں گا اس سے آدم علیہ السلام بنا دوں گا, اس مٹی کو جب میں حکم دوں گا اس سے طرح طرح کے پھل اور نباتات پیدا کر دوں گا. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسی وجعل بین البحرین حاجزا الہ مع اللہ. امن خلق السماوات امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجا. فرمائے دیکھو زمین بنجر پڑی ہوتی ہے, اسے کھود کے دیکھو گے اس میں نہ تمہیں انار نظر آئے گا, نہ اس میں تمہیں انگور نظر آئے گا, نہ اس میں تمہیں کھجور نظر آئے گا. بتاؤ ایک کھجوروں کے جو باغات ہوتے ہیں جب آپ ان کو کھودتے ہو تو کیا اندر آپ کو کھجوریں نظر آتی ہیں؟ بتاؤ میرے بھائی، نظر آتی ہیں کھجوریں؟ اس میں تربوز نظر آتا ہے آپ کو؟ تربوز کا لال رنگ نظر آتا ہے اس میں؟ اس میں خربوزے کی خوشبو دیکھی آپ نے مٹی کے اندر؟ میرا خیال ہے آپ کے یہاں ہوتا ہوگا ایسے، تبھی آپ جواب نہیں دے رہے ہیں بھائی. ممکن ہے آپ جن علاقوں سے تعلق ہو وہاں ایسے کھیت ہوں جن میں کھودو تو خربوزے کی خوشبو آتی ہو، اس لیے آپ میری بات کا جواب نہیں دے رہے. میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا کہ مٹی کو کھودا ہو اس کے اندر سے کبھی خربوزے کی خوشبو آئی ہو، آم کی خوشبو آئی ہو، سیب کی رنگت ہو، انار کی خوشبو ہو، انار کا عرق ہو. اللہ فرماتے ہیں صنوان وغیر صنوان یسقی بماء واحد ونفضل بعضها علی بعض فی الاکل. فرمایا ایک پانی ہے، ایک پانی، ایک گوبر، وہی گائے کا گوبر، وہی بکری کی مینگنیاں، گندی چیز گوبر. جب ہم کسی چیز کو تشبیہ دیتے ہیں نا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے تو گوبر سے تشبیہ دیتے ہیں، کہتے ہیں نا تیرے تو دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے، کہتے ہیں نا. کیا مطلب؟ بیکار چیز ہے تیرے دماغ میں، مغز نہیں ہے. مغز ہوتا تو تجھ سے کچھ کمالات صادر ہوتے، لیکن تیرے دماغ میں کیا ہے؟ گوبر. گوبر جب دماغ میں ہو تو اس آدمی کے جسم سے کوئی کمالات ظاہر نہیں ہو سکتے. خدا کہتا ہے یہی گوبر زمین میں ڈالے گا تو میں اس سے ایسی ایسی کمال کی چیزیں پیدا کر کے دکھاؤں گا. تو مثال دے رہا ہے کہ دماغ میں گوبر ہے لہذا کچھ بھی نہیں، اور میں اسی تیری مثال سے انگور اور کھجور کے باغات پیدا کر کے دکھاؤں گا، اسی سے میں لہلہاتی فصلیں پیدا کر کے دکھاؤں گا. ہم زمین میں ایک بیج ڈالتے ہیں آم کی گٹلی کا، وہ گٹلی صرف پیغام دیتی ہے زمین کو، وہ گٹلی تناور درخت پیدا نہیں کرتی. وہ گٹلی نہیں، وہ گٹلی صرف زمین کو پیغام دیتی ہے کہ اس مرتبہ مٹی اور کھاد اور پانی کے ملاپ سے آم کا درخت پیدا ہوگا. وہ اللہ نے ایک سافٹ ویئر بنا دیا ہے، صحیح ہے نا؟ ایک جو ہے کیا نام ہے، ایک پیغام دینا، ایک میسج دینا ہے آپ نے کہ بھائی مجھے یہ چیز چاہیے. اگر اللہ وہ بیج نہ بناتے تو پھر انسان کی مرضی سے چیزیں پیدا نہ ہوتی، پھر کیا ہوتا کہ پانی اور گوبر کے ملاپ سے کبھی کچھ پیدا ہو رہا ہے، کبھی کچھ پیدا ہو رہا ہے. آپ کو ٹماٹر چاہیے، پیدا کیا ہو رہا ہے؟ آلو. آپ کو آم چاہیے، آم کا سیزن آنے والا ہے، پیدا کیا ہو رہا ہے؟ خربوزہ. تو اللہ نے بیج کو کیا، بیج جو ہے نا ایک صرف اشارہ ہے، ایک اشارہ ہے کہ آپ زمین میں جب بیج ڈالتے ہیں تو بیج زمین کو سمجھاتا ہے جا کے کہ بھائی میرا مالک جو اس زمین کا مالک ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس مرتبہ گوبر پانی اور مٹی کے ملاپ سے یہ چیز پیدا ہونی چاہیے. ہوتی کس سے ہے؟ بیج سے نہیں ہے، کیونکہ ایک آم کے بیج میں اتنے آم چھپے ہوئے نہیں ہیں، ایک خربوزے کے بیج میں اتنے خربوزے کہاں سے آ گئے؟ اتنے خربوزے تو سبزی منڈی میں نہیں ہوتے بھائی، تو بیج میں کہاں سے آ گئے؟ تو بیج صرف زمین کو میسج دیتی ہے، میسج یہ بنانا ہے. وہ خدا کی قدرت حرکت میں آتی ہے. انزلنا من السماء ماء، فرمایا تیرا رب ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے. اور انبتنا بھی حدائق ذات بہجا، صرف ایک پھل پیدا نہیں کرتا، گھنے اور خوبصورت باغات پیدا کر دیتا ہوں. ایسے باغات زمین سے پیدا کرتا ہوں، ان کے پھلوں کے ذائقے الگ، لیکن ان باغات کی رنگت اور ان باغات کو دیکھنے میں تمہیں بڑا مزہ آتا ہے. ایک سیب وہ ہے جو آپ سبزی منڈی سے خریدتے ہیں، اور ایک سیب وہ ہے جو آپ سیب کے درخت سے توڑتے ہیں. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. سیب کے درخت پہ جو سیب لٹکے ہوتے ہیں بڑے خوبصورت انداز سے لٹکے ہوتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کسی پیکنگ کے تحت سجایا گیا ہے. ذات الاکمام والنخل باسقات لها طلع نضید، اللہ فرماتے ہیں اس کھجوروں کے خوشے کو دیکھو. ایسا نہیں ہے، اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے، انسان پر احسان کے لیے، انسان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جو انسان کو خوراک دی ہے. تو میرے بھائی جب کوئی معزز مہمان گھر میں آتا ہے نا، اسے خوراک بڑی خوبصورت پیکنگ میں اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے. تو اللہ نے انسان کو جو پھل دیے اور مختلف طرح طرح کی کھانے کی چیزیں دیں، وہ چیزیں بھی اللہ نے بڑے خوبصورت انداز سے انسان کے سامنے رکھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کیلے کے درخت میں ایک کیلا ادھر سے نکل رہا ہے، ایک کیلا تنے سے نکل رہا ہے، ایک ٹہنی سے نکل رہا ہے. نہ نہ نہ، باقاعدہ کیلے کے خوبصورت گچھے ہوتے ہیں، گچھے وہ لٹکے ہوئے بڑے اچھے لگتے ہیں. سیب کے باقاعدہ گچھے ہوتے ہیں، پھر وہ پیکنگ ہوتی ہے، ان کے اوپر چھلکا ہوتا ہے تاکہ یہ اندر کا میٹیریل خراب نہ ہو. آپ نے چھلکا اتارا اور فوراً سیب خراب ہونا شروع ہو گیا. کیلے کا چھلکا اتارا آپ نے اور فوراً وہ کالا ہونا شروع ہو گیا. جب تک خدا کی بنائی ہوئی پیکنگ کے اندر رہے گا وہ خراب نہیں ہوگا. یہ پیکنگ بھی اسی گوبر سے بنائی جا رہی ہے اور اس کے اندر کیلا بھی اسی گوبر سے پیدا کیا جا رہا ہے اور اس کے اندر میگنیشیم اور پوٹاشیم بھی اسی مٹی سے پیدا کی جا رہی ہے اور اس ساری خصوصیات اور اس کے اندر پھول بھی اسی سے پیدا کیا جا رہا ہے. یہ خدا کے کمالات ہیں جن کی طرف کافر کی توجہ نہیں جاتی. وہ کیلا کھانے میں لگا ہوا ہے, وہ کیلے کا ملک شیک بنانے میں لگا ہوا ہے اور صبح شام پینے میں لگا ہوا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بنا کیسے اور یہ میرے پیٹ میں پہنچا کیسے, بنانے والے نے اسے بنایا کیوں اور اسے میرے پیٹ تک پہنچایا کیوں, وہ میری خدمت کیوں کر رہا ہے اتنی, اسے مجھ سے کیا لگا ہوا ہے کہ مجھے مٹی سے بنایا اور میری خدمت کے لیے ساری کائنات کو میری خدمت پہ لگا دیا. اسے اس سوال کے جواب کی ضرورت نہیں ہوتی, اسے کھانے سے مطلب اور اسے پینے سے مطلب. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے سمجھ میں؟ اللہ نے انسان کو جو چیزیں دی ہیں نا ان کی پیکنگ پہ بھی بڑی اللہ نے توجہ دی ہے. پیکنگ اچھی ہو, آپ کے گھر کوئی مہمان آئے, آپ چیز تو اچھی کھلا رہے ہیں, بریانی کھلا رہے ہیں, قورمہ کھلا رہے ہیں, لیکن پیش کیسے کر رہے ہیں؟ شاپر میں لا کے رکھ دی ہے بھائی. مہمان آیا معزز, کیا کھائیں گے جی؟ جو کھلا دیں آپ. بریانی لائے آپ, کس میں؟ شاپر میں. یہ تھیلی میں ہے, جیسے آپ کو سہولت ہو کھا لیں. تو وہ کیا کہے گا؟ میں کوئی فقیر ہوں, میں کوئی بھکاری ہوں کہ شاپر لا کے پکڑا دیا مجھے. پیش کرنے کا آپ کے سلیقہ اور طریقہ نہیں تھا. تو یہ اس کی علامت ہے, آپ اس پر احسان تو کر رہے ہیں اکرام نہیں کر رہے. بھائی سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں گھر چلا جاتا ہوں بھائی. تو کچھ گردن سے, چہروں سے, تاثرات سے بتائیں تو نا. تو احسان تو ہے, احسان تو فقیر پہ بھی ہوتا ہے. فقیر پہ بریانی کی تھیلی اسے لا کے پکڑا دیں آپ, چاول کی تھیلی, کتنا خوش ہوتا ہے, کیونکہ اس کو اکرام کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں تو بھکاری ہوں, میرا کیا اکرام. آپ نے کوئی چیز پیش کی, اس کے بعد پانی لا رہے ہیں آپ تھیلی میں ڈال کے, ہیں بھائی لے بھائی پی لے, جو چیز ملی اسی میں ڈال کے لے آیا. وہ کیا کہے گا؟ یار میں زکات فطرانے کے لیے نہیں آیا, آپ نے مجھے ولیمے پہ بلایا ہے, دعوت پہ بلایا. تو پیش جو کی جاتی ہے نا کوئی چیز کسی کے سامنے, اس میں سامنے والے کی عزت اگر ہے تو اعزاز و اکرام سے پیش کیا جاتا ہے. عزت نہیں ہے, لے بھائی تھیلی ہے, ادھر بیٹھ کے کھا لے. اللہ تعالیٰ نے انسان کا اکرام کیا, اکرام. اچھا اکرام کی دوسری قسم یہ کہ پیش کیا کیا جا رہا ہے. پیکنگ تو بہت اچھی, ٹرے میں آپ نے سجایا اس, ولیمہ کیا آپ نے, بلایا کسی کو جی آ جائیے آپ, خوب اچھی طرح آپ نے اس میں پیکنگ ویکنگ چمک پٹیاں لگا دی اس کے اوپر اور خوب اس کو اندر گٹکا رکھا ہوا ہے. صحیح ہے, وہ سمجھ رہا ہے بھائی قورمہ ہوگا, وہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی کسٹرڈ ہوگا, رکھا ہوا کیا ہے؟ گٹکا. ٹھیک ہے, تو کیا کہے گا؟ بھائی ایسی توہین تو آج تک ہم نے کبھی نہیں دیکھی. یا کوئی ایک کدو ابال کے رکھ دیا اس کے سامنے آپ نے, ہیں بھائی, یا ایسی کوئی سبزی ابال کے رکھ دی, بیماروں والا کھانا. تو کتنی خوبصورت پیکنگ ہو مگر اسے, وہ اس کو بھی بے عزتی سمجھے گا. اللہ نے انسان کو بنایا بھی اور انسان کا اعزاز و اکرام بھی بہت کیا. فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے بنی آدم کا اکرام نہیں تکریم کی ہے. تکریم, اکرمنا اور کرمنا میں فرق ہے. کرمنا کا معنی بہت عزت دی ہے, بہت عزت. جانوروں کی خوراک دیکھو اور انسانوں کی خوراک دیکھو, خوراک میں بڑا فرق ہے اور خوراک کو پیش کرنے کے طریقے میں بڑا فرق ہے. انسان کی خوراک جو نفیس پھل ہیں, گچھوں کی شکل میں, خوشوں کی شکل میں درختوں پہ لٹکتے ہیں, وہ خوبصورت انداز میں, خوبصورت پیکنگ میں وہاں سے توڑے جاتے ہیں, پیٹیوں میں پیک کیے جاتے ہیں, منڈیوں میں فروخت ہوتے ہیں, پھر وہ سبزی والا انہیں صاف کر کر کے ایک ایک سیب کو چمکا چمکا کے رکھتا ہے, پھر ہم گھر میں لے کر آتے ہیں. کیسا صاف ستھرا طریقہ ہے جس سے اللہ نے وہ پھل ہمارے پاس پہنچایا. گھر میں اگر آپ نے بکری پالی ہوئی ہے, اس کی خوراک کیا رکھی؟ سیب کے چھلکے. چھلکا کھانا اکرام ہے یا اندر کا گودا کھانا؟ بولو بھائی, اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آیا، کیلے چھیل کے رکھے آپ نے، کیلے اپنے سامنے چھیل کے آپ کھائیے، اور آپ نے ایک میڈیکل رپورٹ بھی پیش کر دی کہ چھلکوں میں پروٹین زیادہ ہوتے ہیں، ڈاکٹر تو یہی کہتے ہیں چھلکوں میں پروٹین زیادہ ہوتے ہیں، جو ڈاکٹر یہ کہے تو اس کو 5-6 کلو چھلکے لا کے کھلا دیا کہ بھئی آپ پروٹین کھائیں، ہم سیب کھائیں، کیا خیال ہے بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی، سب چیزیں پروٹین نہیں ہوتی، کچھ اکرام اور اعزاز بھی ہوتا ہے. تو اور ہمارا معدہ کیا اس حساب سے اللہ نے بنایا ہے؟ یہ ایک علمی نقطے کی بات بھی آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سیب چھلکے سمیت کھانا چاہیے کیونکہ چھلکے میں پروٹین زیادہ ہوتی ہیں. یہ بات درست ہے، پروٹین زیادہ ہوتے ہیں، لیکن چھلکا اللہ نے انسان کے لیے بنایا نہیں ہے، اس لیے وہ بکری کو کھلا دیا کرو. وہ پروٹین پیٹ میں جا کے ہضم نہیں ہوتے کیونکہ اللہ نے انسان کا جو معدہ جس حساب سے ڈیزائن کیا ہے، بنایا ہے، وہ چھلکوں کے حساب سے نہیں. اس میں ایک حد تک فائبر تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ فائبر جائے گا تو نقصان ہوگا. ہاں، یہ جو چوپائیں ہیں ان کے جو اللہ نے اوجڑی بنائی ہے، اس میں اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ جتنا چاہے فائبر ڈال دو ان میں. تو ان کا وہ ہر ایک کو اللہ نے الگ حساب سے بنایا ہے. تو اب آپ نے مہمان کے سامنے رکھ دیا چھلکے، خود سیب کھا رہے ہیں، تو یہ توہین ہے یا نہیں؟ خدا نے انسان کا اکرام کیا، فرمایا چھلکے تمہارے جانور کھائیں گے اور اندر کا گودا تم کھاؤ گے. تم یہ انسان کا اعزاز و اکرام ہوا کہ نہیں ہوا؟ پیش بھی خوبصورت پیکنگ میں کیا جا رہا ہے، خوشوں کی شکل میں، اور کھلائی بھی نفیس اور عمدہ چیزیں انسان کو کھلائی جا رہی ہیں. انسان کی خوراک ہی پر اگر ریسرچ کر لو تو انسان کی خوراک اتنی نفیس ہے، اتنی نفیس، جانوروں کی خوراک، جانور اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے. گوشت اگر ہم کھاتے ہیں، اللہ نے حکم دیا جانور کو ذبح کرو اللہ کا نام پڑھ کے، اس کا گندا خون نکالو، اس کے بعد جو صاف ستھرا گوشت ہوگا اس کو پکا کے کھاؤ. تم کیسی نفیس چیز ہے یا نہیں؟ جبکہ شیر، گیدڑ، بھیڑیے کیا کرتے ہیں؟ ذبح نہیں کرتے، وہ ایسے ہی کھا جاتے ہیں، آنتیں، اوجڑیاں اور ساری چیزیں کھا جاتے ہیں. وہ ان کی خوراک اللہ نے ایسی بنائی، وہ یہ چیزیں کھانا چاہیں تو بھی نہیں کھا سکتے. شیر کے سامنے آپ شامی کباب بنا کے رکھ دیں، بہترین کوفتے بنا کے رکھ دیں، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی یہ چیز. اس کو اللہ نے بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ اس کا اکرام چاہتے نہیں ہیں. اللہ کہتے ہیں تو یہ چوہے کھایا کر، تو یہی چھپکلیاں کھایا کر، تو کیا کیا کر، یہی شکار کر کے جانوروں کو گرا کے آنتے وانتے سب کھا جایا کر، حلال حرام کی فکر کی تجھے ضرورت نہیں ہے. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو انسان حلال و حرام کی فکر کیے بغیر کھاتا ہے وہ بھی جانور، بلکہ جانوروں سے بدتر ہے وہ. اللہ نے تو اس کی خوراک پاکیزہ بنائی تھی، مگر وہ مردہ مرغیاں بھی کھا رہا ہے. یورپ، امریکہ میں جا کے کیا کرتے ہیں؟ حلال و حرام کی فکر چھوڑ دیتے ہیں. مسلمان کہتے ہیں یہاں حلال کھانا بڑا مشکل ہے، تو وہی اسی برتن میں سور پکایا جا رہا ہے، اسی برتن میں گوشت پکایا جا رہا ہے، وہی گوشت کھاتے ہیں. کہتے ہیں بھائی ہمارے لیے تو بچنا بڑا مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا بہت اکرام کیا. تو میرے بھائی، اب میں یہ سوال پوچھتا ہوں، بلکہ یہ قرآن سوال پوچھتا ہے کہ یہ جو اللہ نے انسان کے لیے کائنات کو مسخر کیا، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، فرمایا ساری کائنات، اس کائنات میں جو کچھ ہے، اس زمین میں جو کچھ ہے، سارا کا سارا کس کی خدمت میں لگایا میں نے؟ انسان کی خدمت میں. اگر اس کائنات میں ایک چیز بھی دائیں سے بائیں ہو جائے تو سب سے پہلے انسان پر تباہی آئے گی. سب سے پہلے سورج نہ نکلے کون برباد ہوگا؟ انسان. جانوروں کو گھاس نہ ملے، چارہ نہ ملے، کون برباد ہوگا؟ انسان. تو اللہ نے اپنے کمالات بھی بتائے اور اپنے انعامات اور احسانات بھی بتائے. اب دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو ہمیں اس سوال کا جواب دے کہ بھائی اتنی بہترین مشینری کو مٹی سے، اور اس مٹی کی خدمت کے لیے مٹی سے اتنی ساری چیزیں پیدا کر دیں، اس میں بنانے والے کی حکمت کیا تھی، بنانے والے نے ایسا کیوں کیا؟ بتاؤ، فزکس کی کتابوں میں اس کا جواب ملے گا تمہیں؟ کیمسٹری کی کتابوں میں اس کا جواب ملے گا؟ میتھ کی کتابوں میں اس کا جواب ملے گا؟ یونیورسٹیوں میں، لیبارٹری میں ہے بھائی؟ کہیں بھی نہیں ہے. ظاہر ہے کیوں نہیں ملے گا، اس لیے کہ پیدائش کا مقصد، کسی چیز کو بنانے کا مقصد وہی بتاتا ہے جس نے بنایا ہو. جو بنے ہوئے ہیں نا، بنے ہوئے، وہ تو خود سارے بنے ہوئے ہیں، ان کو کیا پتا وہ تو خود بنانے والے سے پوچھیں گے. تو قرآن کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس نے یہ بتایا کہ بنانے والے نے انسان کو بنایا کیوں ہے, اور اس نے یہ بھی بتایا کہ ساری کائنات کو کیوں بنایا اور انسان کو کیوں بنایا. یہ دو سوال کہ کائنات کیوں بنی اور انسان کیوں بنا, ان دو سوالوں کا دنیا میں کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اسی وجہ سے اندھیروں میں بھٹکتے پھر رہے ہیں, شراب کباب زنا میں اور معلوم نہیں کیسے کیسے قوانین بناتے چلے جا رہے ہیں, من مانی زندگی. ان کو یہ نہیں پتا کہ کون سا راستہ درست ہے کون سا راستہ غلط ہے, کیونکہ ان کے پاس ان دو سوالوں کا جواب نہیں ہے, انسان کو کیوں بنایا اور اس کائنات کو کیوں بنایا. قرآن نے دو لفظوں میں اس کا جواب دیا, اس کائنات کو کیوں بنایا. فرمایا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ, جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین اور زمین کے اندر ہے. ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا, مزید تاکید کی سارا کا سارا, سب کچھ, ایک چیز بھی اس سے خارج نہیں ہے. منہ, اللہ نے خاص اپنی قدرت اور طاقت سے تمہارے لیے مسخر کر دی, تمہارے کام میں لگا دی, سب انسان کے لیے. دیکھو انسان, اگر یہ ساری چیزیں انسان کے لیے نہ ہوتی تو کیا ہمیں اجازت ہوتی کہ جب جانور جوان ہوتا ہے ہم اسے ذبح کر کے کھا جائیں؟ وہ یہ احتجاج کر سکتا ہے نا کہ بھئی مجھے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے, کیا خیال ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ بکرا جب جوان ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً کاٹ کے کھا جاتے ہیں بوڑھا ہونے سے پہلے. آپ نے کبھی دیکھا کہ بکروں نے احتجاج کیا ہو, ہڑتال کی ہو کہ بھئی یہ کیا مذاق ہے ہمیں زندہ رہنے کا؟ ہم بھی تو اس کائنات میں مخلوق ہیں انسان کی طرح. انسان اگر زیادہ ذہین ہو گیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہمیں بیوقوف بنا کے کاٹ کے کھاتا چلا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا سیلانی کے پنجروں میں صدقے کے بکرے, میں اکثر یہ کہتا ہوں ان بکروں کو دیکھ کے ان پہ صدقہ کرنے کا دل چاہتا ہے انسان, اتنے باریک باریک سے اور اتنے کمزور کمزور سے. تو ترس آتا ہے کہ ان بیچاروں کا کیا قصور کہ بلا وجہ عمر قید کی سزا ان کو دی جا رہی ہے. کوئی جرم نہیں ہے مگر ان کو عمر قید کی, وہ جیل کی طرح ہی ہوتا ہے ان کا پنجرا بالکل. تو کبھی دیکھا جانوروں نے احتجاج کیا ہو؟ ہے بھائی, میرا خیال ہے یہاں اختر کالونی اور ڈیفینس میں شاید احتجاج ہوتا ہو, کبھی دیکھا؟ گائے, سب کو پتا ہے نا گائے کسے کہتے ہیں, کاؤ. گائے جب دو سال کی ہوتی ہے, دو دانت کی ہو جاتی ہے, جوان ہو جاتی ہے, فوراً کس کے حوالے کرتے ہیں؟ قصائی کے حوالے. کاٹ کے اس کی چانپیں الگ, سری پائے الگ بکتے ہیں, مغز الگ بکتا ہے, مغز جاوید نہاری کو پارسل ہو جاتا ہے, اور جناب پائے الگ چلے جاتے ہیں, چانپیں الگ چلی جاتی ہیں. اور اگر کسی گائے کو دودھ کے لیے رکھ لیا جائے یا کسی بھینس کو دودھ کے لیے رکھ لیا جائے, دیکھو ماں بھی بچے کو دودھ پلاتی ہے, بچہ ساری زندگی ماں کا احسان نہیں بھول. ماں بڑھاپے میں بھی دودھ کے تانے دیتی ہے, تجھے دودھ نہیں بخشوں گی, بچہ ڈر جاتا ہے اللہ کے عذاب سے کہ بھائی اس نے احسان کیا ہے. بھینس بھی تو یہی کام کرتی ہے, کیا خیال ہے؟ دودھ پلا پلا کے آپ کو موٹا کر دیا. ماں کے دودھ سے تو موٹا بھی نہیں ہوتا, بھینس کے دودھ سے بھینس جیسا بن جاتا ہے تھوڑے دنوں میں. اور اس کے جناب کیا کیا اس سے لسی بھی بنا رہا ہے, دہی بھی بنا رہا ہے, کاروبار بھی کر رہا ہے, کھا بھی رہا ہے, پی بھی رہا ہے. بھینس خدمت کرتے کرتے آدھی ہو جاتی ہے. جہاں دودھ میں تھوڑی سی اس نے کمی کی, ہونا تو چاہیے کہ بھائی تو نے اتنی ہماری خدمت کی ہے اب ہم تیری سیوا کریں گے بیٹھ, جیسے ہندو کرتے ہیں, اب تو ہم جو ہے نا بس تیری خدمت کریں گے. مگر بھینس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ سہراب گوٹ بھیج دیا جاتا ہے اس کو, پھر وہاں وہ بوڑھی بوڑھی بھینسیں کٹتی ہیں, پھر ان کے تکے بکروں کے نام سے فروخت کیے جاتے ہیں. بکرے کا گوشت کھا رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے تکے بنا کے, ہوتے بڑے مزیدار ہیں, کبھی آپ جا کے کھائیں وہاں پہ. تو اس بھینس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہم نے؟ ہے بھائی, کسی مفتی نے فتویٰ دیا کہ یہ ظلم ہے؟ جس گائے نے جس بھینس نے تمہاری اتنی خدمت کی, اب بیچاری کا کیا قصور ہے؟ بڑھاپے میں دودھ دینا بند کر رہی ہے تو چھوڑو اس کو, چھوڑ دو اپنے حال پہ, کھانے پینے دو, کاٹ پیٹ کے ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں اس کی. مگر بھینس کو اللہ نے احتجاج کرنے کا حق نہیں دیا, کیا خیال ہے؟ دیا ہے. مچھلیوں کے ساتھ ناانصافی, دھوکہ اچھی چیز ہے بری چیز ہے؟ آپ کیا کریں، کسی مہمان کو بلائیں، مٹھائی پیش کریں اور اس کے اندر زہر یا کانٹا چھپا ہوا ہو اور وہ بیچارہ کھائے اور کانٹا چھپ جائے یا زہر ہو جائے، تو وہ کیا تانے دے گا آپ کو؟ آستین کا سانپ بولے گا نا، دھوکے باز، کہنا لڑائی کرنی تھی تو آمنے سامنے آتے نا، بندوق نکالتے تاکہ ہم بھی دفاع کرتے، یہ کیا ہے طریقہ ہے کہ مہمان سمجھ کے گھر میں بلا کے اکرام کے اور اکرام میں دھوکہ دے دیا؟ دھوکہ حرام ہے، کوئی عالم کوئی مفتی فتویٰ نہیں دیتا کہ کسی کو دھوکہ دینا جائز ہے، لیکن مچھلیوں کو ہم بہت زیادہ دھوکہ دیتے ہیں۔ مچھلی بھوکی پھر رہی ہوتی ہے سمندر کی تہ میں اور وہ پریشان کہ آج رزق نہیں مل رہا، ادھر مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے آج تک کسی کے سامنے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آج تک کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، مگر کائنات کا بدترین دھوکہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جھینگا لگاتے ہیں پکڑ کے کانٹے پہ، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یا کیچوا لگاتے ہیں تاکہ وہ ہلے اور مچھی یہ سمجھے کہ لائیو خوراک کھانے کو مل رہی ہے، باربیکیو کا انتظام ہو رہا ہے ہمارے لیے، مری ہوئی نہیں، چلتا ہوا کیکڑا کھلایا جا رہا ہے ہمیں۔ مچھلی خود بھی آتی ہے اور اپنی تمام سہیلیوں کو بھی دعوت دیتی ہے کہ آج حضرت مفتی صاحب تشریف لائے ہیں جنہوں نے جھوٹ کے کبھی بھی کسی سے جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، اور حضرت انسان ہم پر اتنے مہربان ہو گئے کہ ہمارے لیے باقاعدہ باربیکیو کا انتظام کیا۔ آٹا بھی لگا سکتے تھے وہ، صحیح ہے نا، اور بھی کوئی پتا بھی لگا سکتے تھے، مگر بہترین گوشت کا انتظام کر رہے ہیں۔ مچھلیوں کو بھی ہر جگہ جھینگا کھانے کو نہیں ملتا، ساحل سمندر میں ملتا ہے، ان کو انسان ان کو کھلاتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اکرام کے نام پر، عزت کے نام پہ اسے دھوکہ دے کے بلایا آپ نے، اور جہاں اس نے چک ماری اتنے بدترین اذیت کے ساتھ وہ کانٹا اس کے جبڑے میں گھستا ہے اور آپ مزے سے اس کو باہر نکالتے ہیں اور بزبان حال کہہ رہی ہوتی ہے کہ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا مذاق، انسان ہو کے تم ہمارے ساتھ یہ مذاق کرتے ہو، لیکن آپ اس کو نکالتے ہو اور وہ تڑپتی ہے صرف زبان کے چٹخاروں کے لیے، یہ بھی نہیں کہ ڈاکٹر نے آپ کو لکھ کے دیا ہے کہ مچھلی کھانا ضروری ہے آپ کی صحت، صرف چٹخارے کے لیے کہ یار بڑا گوشت کھاتے کھاتے دل بھر گیا ہے، سبزی کھاتے کھاتے دل بھر گیا ہے، آج مچھلی ہونی چاہیے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ لاکھوں کروڑوں مچھلیاں روزانہ سمندر سے نکالی جا رہی ہیں اور انسان کے پیٹ میں اس کے صرف چٹخارے کے لیے اتر رہی ہیں، اس کے چٹخاروں کے لیے، اس کے کباب بنائے جا رہے ہیں اور اس کی ڈشیں بنائی جا رہی ہیں، جا کے دیکھو مچھلیوں کی کتنی اقسام اور کتنی ڈشیں ہیں۔ آج تک کبھی مچھلیوں نے ہڑتال کی ہے بھائی؟ اللہ نے ان کو حق دیا کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اگر مچھلی احتجاج کرے اللہ کے دربار میں، گائے احتجاج کرے، بھینس احتجاج کرے، تو اللہ کیا کہیں گے؟ بھائی میں نے تجھے پیدا کس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے، اگر اس یہ نہ ہوتا تو تجھے یہ حیات، جتنے دن تو زندہ رہ گیا نا بکرا، جتنے دن تو زندہ رہ گیا نا، یہ بھی اسی کی وجہ سے رہ گیا ہے، یہ نہ ہوتا تو اتنے دن بھی نہ رکھتا میں تجھے، پیدا ہی نہ کرتا۔ تو میرے بھائی کوئی انتہا نہیں ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینۃ ویخلق ما لا تعلمون وعلی اللہ قصد السبیل ومنها جائر۔ فرمایا کہ اس نے خچر پیدا کیے، گدھے پیدا کیے، سواریاں پیدا کی، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ۔ کوئی جانور اپنا سامان یہاں سے وہاں اٹھا کر لے جانے کے لیے کوئی مشینری یا کسی دوسرے جانور کا استعمال نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں انسان کے لیے میں نے پوری زمین کو مسخر کیا ہے، تو تمہارے لیے سمندر میں جہاز چلا دیے، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ۔ سمندر کو اللہ نے ایسا بنایا کہ وہ ہر چیز ڈبو دیتا ہے، مگر اس میں یہ طاقت رکھی کہ اگر اس پر اتنا بڑا پہاڑ جیسا جہاز رکھا جائے، سمندر اسے ڈبوتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ڈبوتا؟ تاکہ سمندر کے ذریعے انسان کی ایک ملک سے دوسرے ملک تجارتیں آباد رہیں۔ اگر سمندر کے بحری جہازوں کو ختم کر دیا جائے یا سمندر کو ختم کر دیا جائے، تو خشکی کے ذریعے ایک چیز کو دوسری جگہ پر ٹرانسفر کرنا یہ بہت مہنگا پڑتا ہے انسان کو، بہت مہنگا، چیزوں کی قیمتیں کئی گنا زیادہ بڑھ جائیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں چیز امریکہ میں پیدا ہو رہی ہے، بہت آسانی کے ساتھ پاکستان پہنچ رہی ہے، پاکستان میں پیدا ہو رہی ہے، سمندر کی پشت پہ رکھ کے دھکا دے دو اس کو، بس جہازوں کو دھکا دے دو پانی, اس پانی کی طاقت سے وہ چلیں گے, اور اتنے بڑے بڑے پہاڑوں جیسے جہاز وہ سارے کے سارے تمہاری ساری تجارتیں اس سے وابستہ, اور بہت بڑا مال لے کے تھوڑے خرچے میں ایک ملک سے دوسرے ملک وہ مال لے جا کے پھینکتے ہیں, جس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, تمہیں ساری دنیا کی ساری چیزوں سے استفادہ کرنے کا موقع ملتا ہے. اور فرمایا لتبتغوا من فضلہ, اور اس میں تمہاری ملازمتیں, لاکھوں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کو سمندر کما کے دے رہا ہے, جو بحری جہاز, کوئی بحری جہاز میں کپتان ہے, کوئی سیکنڈ افسر ہے, کوئی تھرڈ انجینئر ہے, کوئی جو ہے نا اس سے نیچے طبقے کا عام ملازم ہے, صرف سمندر میں کام کرنے والے ملازمین کو دیکھ لیا جائے تو انسان کہتا ہے کہ سمندر نے رزق کے دروازے کھول دیے, نوٹ بھی کما کما کے دے رہا ہے, مچھلیاں بھی کھلا رہا ہے وہ, ایک صرف پانی, اور سمندر کی ایک خدمت ایسی کہ خشکی کو بھی سیراب کر رہا ہے. منشآت, فرمایا کہ ینشی اس صحابہ ثقال, پانی اڑتا ہے آسمان کی طرف اور منو ٹن پانی لے کے وہ بادل سفر کرتے ہیں, اور پھر پانی برستا ہے ان بادلوں سے. اللہ کا عجیب نظام ہے کہ جو علاقے سمندر کے قریب ہیں ان میں بارش کم ہوتی ہے, جو سمندر کے دور ہیں ان میں بارش زیادہ ہوتی ہے. حالانکہ کنویں کے جو کنویں کے پاس رہنے والے لوگ ہیں ان کو تو پانی زیادہ ملتا ہے, اور جو کنویں سے دور رہنے والے لوگ ہیں ان کو پانی کم ملتا ہے. لیکن اگر اللہ ایسا نظام کر دیتے تو میرے بھائی گلگت اور کشمیر کے پہاڑوں میں رہنے والوں کو پانی نہیں ملتا. اللہ نے فرمایا کراچی کو پانی سب سے آخر میں ملے گا, یہ کنویں کے قریب ہے, سمندر ایک کنواں, سب سے پہلے کہاں پہنچاؤں گا, کشمیر کی بلندیوں پہ, پہاڑوں پہ. ہمارا پانی ہماری نگاہوں کے سامنے بادلوں کی شکل میں آسمان پہ اڑتا ہے, اور ٹنوں من پانی, ایک بادل کے چھوٹے سے ٹکڑے میں اتنا پانی ہوتا ہے کہ اگر وہ کھڑے کھڑے ایک جگہ برس جائے تو پورا کراچی تباہ برباد کرنے کے لیے کافی ہو. یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ ہوائیں چلا کے بادلوں کو دھکیلتے ہیں, روکتے نہیں ہیں بادل. بادل کبھی رک کے بارش نہیں برساتا, کبھی ایک جگہ ٹھہر کے پانی کا چھڑکاؤ نہیں کرتا, چلتے چلتے پھوار پھینکتا ہے جس سے سیلاب آ جاتے ہیں, لوگ ڈوب جاتے ہیں پانی کے اندر. یہ بادل اتنا پانی ہے جبکہ اس کوئی ٹینکر نہیں ہے, اس پانی کو روکنے کے لیے کوئی چار دیواری نہیں ہے, بس پانی ہی چلا جا رہا ہے, پانی چلا جا رہا ہے اور وہ پہاڑوں پہ برستا ہے. تو سب سے کم پانی پہاڑوں پہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ سمندر سے دور ہیں, لیکن سب سے زیادہ پانی کہاں ہوتا ہے, پہاڑوں میں. آپ کو کراچی میں چشمے نظر نہیں آئیں گے, نلکے تو نظر آئیں گے, نلکوں میں پانی نظر. ایک خاتون کا آج فون آیا کہ میں نلکے وقف کرنا چاہتی ہوں, مجھے کہنے لگی کہ میں پانی کے نلکے وقف کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا کوئی اچھا کام کر لیں, لوگوں کی حسرت میں اور اضافہ ہوگا. نلکوں کی کمی نہیں ہے الحمدللہ ہمارے ملک میں, لوٹوں کی بھی کمی نہیں ہے, نلکوں کی بھی کمی نہیں. کمی کس چیز کی ہے کہ ہم جب نلکا کھولتے ہیں جو چیز آنی چاہیے وہ نہیں آتی, جو نہیں آنی چاہیے وہ آ جاتی ہے, ہوا آتی ہے اس میں سے. حالانکہ کراچی میں الحمدللہ ہوا کی کمی نہیں ہے, کھڑکی کھولو ہوا ہی ہوا. تو میں نے کہا آپ پانی اگر وقف کر دیں نا لوگوں کے لیے, کوئی کنواں ہو یا کوئی ٹینکر پانی کے خرید خرید کے مسجدوں میں ڈلوا دیں, یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت کس کے, نلکوں کے. ٹھیک ہے نا, تو اب دیکھو پانی یہاں کم ہے, پہاڑوں میں زیادہ ہے, آبشارے ہیں پہاڑوں میں, اور پہاڑ کی چوٹی سے پانی نکلتا ہے اوپر. حالانکہ پانی کا کام ہمیشہ نیچے جانا ہے, اوپر آنا نہیں ہے, لیکن اللہ بتاتے ہیں کہ میں نے چونکہ پوری دنیا کو پانی پلانا ہے, پوری دنیا کو سیراب کرنا ہے, میں اپنی قدرت کا کرشمہ دکھاؤں گا. تم کیٹو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھو گے, سب سے بلند چوٹی کے اوپر سے پانی نکل کے نیچے آ رہا ہوگا. اس پانی کو اوپر تک کون پہنچاتا ہے بھائی, اوپر کون پہنچا رہا ہے اس پانی کو, اور ایسا شفاف پانی, ایسا شفاف شیشے کی طرح چمکتا ہوا پانی ان آبشاروں میں. حالانکہ یہ پانی گیا کہاں سے, سمندر کے کڑوے پانی سے اڑ کے گیا. یہ اللہ نمک کو نیچے چھوڑ دیتے ہیں اور بارش کے پانی کو اوپر لے جاتے ہیں, نمک یہی رہے گا, نمک نہیں جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے جو بارش کا پانی ہے نا, اس کو مائے مبارک کہا ہے, برکت والا پانی. جب اللہ کہہ دے نا کہ اس چیز میں برکت ہے, تو سمجھ لو کہ اس میں پھر وہ کچھ ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. آج جو ماہرین نے بارش کے پانی کے بارے میں تحقیق کی ہے وہ یہ ہے, آپ دیکھیں کوئی زمین کھلا میدان ہو, آپ اس کھلے میدان میں اپنا پانی ڈالیں کنویں سے نکال کے, حالانکہ وہ بھی بارش کا ہے لیکن اب وہ زمین میں چلا گیا, براہ راست بارش نہیں برس رہی, وہ پانی آپ نکال کے ڈالیں, آپ ڈالتے رہیں گے کچھ بھی نہیں اگے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آپ کو کھاد ڈالنی پڑے گی الگ سے, گھاس اگانے کے لیے بھی آپ کو کھاد ڈالنی پڑے گی. لیکن بارش کا پانی جہاں برستا ہے, زمین میں کھاد نہ بھی ہو, گھاس پھونس اور پودے اگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے بھائی, اس میں کیمیکل کہاں سے آیا؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ آ رہی ہے؟ اس میں کہاں سے آیا کیمیکل؟ اللہ کی قدرت ہے کہ جب پانی سمندر سے اڑتا ہے نا اوپر, تو وہ اپنے ساتھ مچھلیوں کی جو نائٹروجن ہے, جو کھاد ہے, وہ لے کے جاتا ہے. کھاد لے کے جاتا ہے, نمک چھوڑتا ہے, کھاد اوپر لے جاتا ہے. اب یہاں دوسرا سوال, یہ جو کھاد جاتی ہے زمین پہ برستی ہے, تو یہ کھاد اس مٹی میں شامل ہوتی ہے. لہذا جہاں بارش جس زمین کو سیراب کرتی ہو, اس میں کھاد ڈالنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہو. وہ ویسے ہی بڑے بڑے جو جنگل ہیں کشمیر میں اور گلگت میں اور ساؤتھ افریقہ میں, تو کوئی کھاد تھوڑی پھینکی ہے اس میں. اتنے بڑے بڑے اونچے اونچے درخت یہ بارشوں سے پیدا ہوئے ہیں, اور آپ خود گملے میں پانی ڈالتے رہیں, ایک پودا بھی نہیں اگتا, درخت تو بہت دور کی بات. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس میں کھاد ہے, تو ہم اگر کھاد ملائیں پانی میں کھیت کو سیراب کرنے کے لیے, تو کیا وہ پانی ہم پی سکتے ہیں؟ پیئیں گے تو کیا ہو جائے گا بھائی؟ میں چلا جاتا ہوں گھر, اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے مجھے بتا دیں, میں تو ان کی دعوت پہ آیا ہوں, انہوں نے بہت اصرار کیا تھا میں آ گیا, ورنہ رمضان کے آخری مشرے تو آدمی بہت تھک جاتا. ایسا لگ رہا ہے میں ٹی وی میں آ رہا ہوں. ٹی وی میں کوئی پروگرام آتا ہے نا, تو لوگ غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی جواب نہیں دیتے, سمجھ میں نہ آئے تو چینل تبدیل کر دیتے ہیں. تو تھوڑا سا آپ میرے سوال کا جواب تو دیں, اگر پانی میں ہم کھاد ملائیں اور پی جائیں تو کیا ہوگا؟ پودے نکلیں گے کیا ہمارے اندر سے؟ ہے بھائی, مر جائیں گے, بیمار ہو جائیں گے. لیکن بارش کا پانی آپ پیو, بیمار نہیں ہوگے آپ. کھاد بھی ہے مگر انسان کو بیمار بھی نہیں کر رہی. عام کھاد والا پانی آپ نہائیں گے, پودے نہیں نکلیں گے, جراثیم پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے, خارش شروع ہو جائے گی. بارش کے پانی سے نہاؤ, فائدہ ہی ہے جسم کو, نقصان نہیں ہے, جو خارش ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی. لیکن ایک بات ہے کہ یہ پہلی بارش جو ہے نا, وہ چونکہ گرد و غبار آسمان پہ ہوتا ہے اس کو لے کے آتی ہے, اس کے بارے اس سے منع کیا جاتا ہے. جب ایک دفعہ موسم صاف ستھرا ہو جائے, پھر جب دوبارہ بارش ہو تو اس سے نہانا چاہیے. تو اس میں اللہ نے اتنی برکت رکھی, تو یہ کس کے لیے رکھا ہے بھائی اللہ نے یہ سارا حساب کتاب؟ اس سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ ہم اٹھا رہے ہیں فائدہ. ان لکم فی الانعام العبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. فرمایا تمہارے لیے ان چوپایوں میں عبرت ہے, پانچ پانچ دس دس کلو دودھ نکالتے ہو, کھلاتے کیا ہو؟ سوکھا چارہ. اس سوکھے چارے کو کبھی آپ رگڑ کے دیکھیں, اس میں سے تیل نکلے گا, گھی نکلے گا, مکھن نکلے گا؟ میرا خیال ہے یہاں نکلتا ہے. آپ کے ہاں اختر کالونی میں جتنا مکھن ہے مولوی صاحب, شاید وہ یہاں خود ڈائریکٹ گھاس سے نکالتے, تبھی یہ لوگ جواب نہیں دے رہے. یہ حیران ہو رہے مولوی صاحب کیسی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں کہ دودھ سے مکھن نکلتا ہے, ہمارے یہاں تو گھاس سے نکلتا ہے ڈائریکٹ. تو بتاؤ میرے بھائی, نکلے گا؟ نہیں نکلے گا. اس سے نہ مکھن, نہ چکنائی, نہ کولیسٹرول, نہ وٹامن اے, نہ بی, نہ سی, نہ ڈی, کچھ بھی. جس کو مارنا ہو نا گھاس کھلا دو اس کو, کچھ بھی نہیں ہے اس میں. توانائی ہے جانوروں کے لیے, مگر کولیسٹرول یا چکنائی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم یہ سوکھا چارہ جانور کو کھلاتے ہیں, پھر اس سوکھے چارے سے تمہارا رب کیا کر کے دکھاتا ہے انسان کے لیے. جانور کی یہ خدمت نہیں ہو رہی ہے, بھینس کے تھنوں میں جو دس دس کلو دودھ پیدا ہو رہے ہیں وہ بھینس اور بھینس کے بچے کے لیے نہیں ہے. اس کے بچے کو تو ٹوپی کرائی جاتی ہے, بیوقوف بنایا جاتا ہے. بھینس کو بھی بیوقوف بنایا جاتا ہے, بچے کو بھی. بچے کو شروع میں لاتے ہیں بھینس کے سامنے تاکہ وہ دودھ چھوڑ دے, وہ خوش ہوتی ہے میرا بچہ پی رہا ہے, ہائے میرا بچہ. دو چار نوالے اس نے لیے, اس کے ہٹایا بھی, چل بھائی دودھ اتار دیا پیچھے ہٹ. اب وہ بیچاری دودھ اتار کے واپس کھینچ نہیں سکتی, اب سارا دودھ اس کا نچوڑ لیا. اور اگر وہ بچہ مر جائے تو بھینس کے گوالے, وہ گوالے کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھینس غصے میں ہے, ابھی بچہ مر گیا تو دودھ نہیں دیتی, پھر وہ تو بچے کی کھال میں بھوسا بھر کے سی کے وہ رکھ دیتے ہیں. وہ بیچاری کھال سونگ سونگ کے خوش ہوتی رہتی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے. حیران تو ہوتی ہے, ہل نہیں رہا, بات نہیں کر رہا, لیکن اس کو انسان کی چالاکیوں کا پتہ نہیں. کبھی دیکھا ہوگا آپ نے وہ بھینس کے جو ہے نا اس میں بھوسا بھر کے سی کے رکھ دیتے ہیں، وہ بیچاری یہ سمجھتی ہے میرا بچہ ہے، کتنا اچھا بچہ، ایسا شریف شرفا پڑا رہتا ہے، کچھ نہیں کرتا، یہ نہیں پتا یہ مرحوم دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دودھ دیتی رہتی، تو اس کو اتنا بیوقوف بنا بنا کے سوکھے چارے کھلا کھلا کے بیوقوف بنا بنا کے 10-10 کلو صبح بھی شام بھی، 20 کلو تو وہ دیتی ہے، اس میں 25 کلو گوالا اپنی طرف سے ڈالتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر مارکیٹوں میں فروخت ہو رہا ہے، صبح شام بک رہا ہے، اور ٹیکے لگا لگا کے، اگر وہ غصے میں کسی دن آئے نا روک لے، انجیکشن لگاتے ہیں، اس کا خون نچوڑ لیتے ہیں، تو یہ سوکھا چارہ اللہ فرماتے ہیں اس سوکھے چارے سے میں کیا کرتا ہوں تمہارے لیے، بھینس کے لیے نہیں، نسقیکم مما فی بطونہی من بین فرث ودم، گوبر بناتا ہوں، خون بناتا ہوں، گوبر کیوں بناتا ہوں، تاکہ زمین کی طاقت اور توانائی، کیونکہ اسی گوبر سے میں نے خربوزے، تربوز، آم، انار، انگور پیدا کرنے ہیں، اگر یہ گوبر پیدا ہونا بند ہو گیا تو دودھ تھوڑے دن ہی ملے گا، زمین سے پیداوار اگنا بند ہو جائے گی، اور میں چاہتا ہوں کہ انسان دودھ بھی پیے، خربوزے بھی کھائے، اور بیسن کے پکوڑے بھی کھائے، اور دہی بڑے بھی کھائے، اور انسان جو ہے باربیکیو کا بھی اس کے لیے انتظام ہو، تو یہ ساری چیزیں جب ہی ممکن ہیں جب یہ گوبر زمین کے اندر داخل ہو، ورنہ یہ ہو نہیں سکے گا حساب کتاب، تو اس سوکھے چارے سے اللہ پہلی چیز، چارہ بنا تھا گوبر سے، گوبر تھا نا مٹی میں، چارہ بنا، اس چارے کو دوبارہ ریورس کر کے اللہ نے گوبر بنا دیا، دوسری چیز اللہ فرماتے ہیں وہ دم، خون بناتا ہوں، بلڈ، یہ خون کیا کرتا ہے، یہ جو گائے اور بھینس کی مشینری ہے جو آپ کے لیے سوکھے چارے سے دودھ بنا بنا کے پھینک رہی ہے، تو یہ مشینری زندہ رہے اس کے لیے ایندھن کا، ایندھن پیدا کرتا ہوں میں، ایندھن، جنریٹر ہم چلاتے ہیں الگ سے تیل ڈالنا پڑتا ہے اس میں تبھی وہ بجلی دے گا، گاڑی ہم چلاتے ہیں باہر سے ایندھن پیٹرول ہے اس کا، پیٹرول اگر نہیں ڈالیں گے نہیں چلے گی، تو اللہ اسی سوکھے چارے سے خون پیدا کرتے ہیں تاکہ یہ خون اس کے جسم میں گردش کرے اور یہ جانور زندہ رہے، زندہ اس کو توانائی ملتی رہے، یہ مشینری چارے سے دودھ بنانے کا کام کرتی رہے، اسی چارے سے اللہ خون پیدا کر رہا ہے، بتاؤ کسی لیبارٹری میں کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان اس چارے سے خون کا ایک قطرہ پیدا کر کے دکھا سکتا ہے کیا، بتاؤ میرے بھائی، اور جس فیکٹری میں خون بن رہا ہے خون بھی گندا، ناپاک، بدبودار، کپڑوں پہ لگ جائے نماز نہیں ہوتی، سڑا سڑی ہوئی چیز ہے، ایک قطرہ اگر خون کا دودھ میں شامل ہو جائے دودھ پینے کا دل نہیں چاہے گا، دودھ پینا بھی حرام ہو جاتا ہے، ایک قطرہ آپ کے ہاتھ میں یا بالٹی میں دودھ ہے، ایک قطرہ خون کا اس میں گر جا تو آپ کسی مفتی سے پوچھو کہ بھئی یہ دودھ پینا میرے لیے حلال ہے، مفتی کہے گا حلال نہیں ہے، کیونکہ اس میں گندگی شامل ہو گئی ہے، لیکن اللہ کی قدرت کہ جہاں خون بن رہا ہے، جہاں گوبر بن رہا ہے، وہیں اللہ اسی سوکھے چارے سے دودھ بنا رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں لبنن خالصن، ایسا خالص دودھ، ایسا خالص کہ اس میں گوبر کی بدبو شامل نہیں ہونے دیتا، گوبر کا میٹیریل شامل نہیں ہونے دیتا، اس میں خون کی بدبو شامل نہیں ہونے دیتا، خون کی رنگت نہیں آنے دیتا، خون سرخ رنگ کا، یہ بالکل سفید رنگ کا، اور خون کا ذائقہ بھی نہیں آنے دیتا، گوبر کا ذائقہ بھی نہیں، اگر خون کا تھوڑا سا ذائقہ آتا یہ پیا نہیں جاتا، حلق سے اترتا نہیں، گوبر کا ذرا سا ذائقہ آ جاتا اس کا تمہارے لیے حلق سے اتارنا مشکل، فرمایا لبنن ایسا چکنا گاڑا دودھ نکالتا ہوں، سائغ للشاربین، سب سے مزیدار لفظ اللہ نے یہ کہا ہے قرآن مجید میں، فرمایا جب وہ دودھ کا پیالہ اپنے منہ کے قریب لے کے جاتے ہو اسے نگلنا نہیں پڑتا، اتنا مزیدار کہ وہ حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے، اترتا چلا جاتا ہے، ایسا پیتا ہے انسان اس کو کہ روکتا نہیں ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، فرمایا غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، نشانیاں، جو اللہ کا نافرمان ہے، خدا کا باغی ہے، وہ دودھ پیے گا اور یہ نہیں دیکھے گا کہ میرا رب مجھے یہ کیوں پلا رہا ہے، وہ کہے گا چھوڑو، اس دودھ پینے سے اس کے جسم میں جو طاقت اور توانائی آئے گی، اس توانائی سے وہ زنا کرے گا، اس توانائی سے وہ شراب پیے گا، اس طاقت سے وہ بدنظری کرے گا، اس سے جو اس کی آواز میں قوت اور وجاہت پیدا ہوگی تو وہ اپنے باپ کے سامنے اکڑ کے بات کرے گا، وہ آواز کی طاقت وہاں استعمال کرے گا، ماں کو جواب دے گا، بھائیوں کو، رشتہ داروں کی رشتہ داری توڑے گا، دوسروں کا پیسہ، جو بیمار آدمی ہوتا ہے نا جس میں کیلشیم کی کمی ہو، دودھ نہ پیتا ہو یا اور کوئی کمی ہو، وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر سکتا ہے، نہ بدنزی کر سکتا ہے، نہ زنا کر سکتا ہے، اس میں تو ساری توانائیاں کیا ہو گئیں، ختم. گناہ وہی کر سکتا ہے جو خدا کے دی ہوئی روٹی کھائے، خدا کے دیے ہوئے خربوزے کھائے، خدا کے پیدا کردہ تربوز کھائے، خدا کے پیدا کردہ آم کھائے، خدا کا پیدا کردہ شہد استعمال کرے. یہ ساری اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں کھا کے انسان میں طاقت اور توانائی پیدا ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں، حل اتا علی الانسان حین من الدہر، اے انسان تجھ پر کروڑوں خربوں سال کا زمانہ گزر چکا، تو مٹی تھا، کچھ بھی نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، اس مٹی کو لے کر ہم نے پانی کا منی کا ایک قطرہ بنایا. نب تلی ہی، ہم چاہتے تھے اس کو آزمائیں، اس پانی کے قطرے کو آزمائیں. نب تلی ہی، ہم چاہتے تھے کہ ہم اس کو آزمائیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسی کو دیکھتا اور سنتا بنا دیا. سمجھتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، اور ساری قوتیں اور توانائیاں اس کو دے دیں. کیوں؟ اس لیے دی، ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، اما شاکرن و اما کفورا. یہ جب طاقت اور توانائی اس کے جسم میں آئے گی تو یہ نظر جھکانے والا بنے گا میرے خوف سے اور میرے احسانات سے، یا اٹھانے والا بنے گا، شراب سے دور بھاگنے والا بنے گا یا پینے والا بنے گا. جب آزان آئے گی مسجد سے، حی علی الصلاۃ، سونے والا بنے گا یا بستر چھوڑ کے مسجد کی طرف جانے والا بنے گا. جب بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ اس کے سامنے اونچی آواز سے بات کریں گے تو یہ اپنے غصے کو پینے والا بنے گا اللہ کی خاطر، یا اپنی طاقت استعمال کر کے ان کو ترکی بترکی جواب دینے والا بنے گا. تو یہ بہنوں کی وراثت کھانے والا بنے گا یا ان کو وراثت دے گا، صرف اپنے حق کا مطالبہ کرے گا یا دوسروں کے حقوق بھی ادا کرے گا. رمضان میں جب میں اس پہ پابندی لگاؤں گا کہ تم نے پورے سال خوب کھایا، خربوزے بھی کھا لیے، تربوز بھی کھا لیا، آم بھی کھا لیا، روٹیاں بھی کھا لیں، پراٹھے بھی کھا لیے، انڈے بھی کھا لیے، مکھن بھی کھا لیا، جلیبیاں بھی کھا لی، اور پتہ نہیں کیا کیا کھا لیا، ہوٹلوں پہ جا کے باربیکیو بھی کھا لیا، چنے کی دال بھی کھا لی، ماش کی دال بھی کھا لی، مونگ کی دال بھی کھا لی، چاول بھی کھا لیے، دنیا کی رزق کی کوئی قسم ایسی نہیں ہے جو میں نے تجھے پورے سال نہ کھلائی ہو. اب میں دیکھتا ہوں کہ ایک مہینہ رمضان کا اس میں پورے مہینے کھانے پر پابندی نہیں لگا رہا، صرف اتنا کہہ رہا ہوں، کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. جب صبح کی سورج، صبح کی روشنی طلوع ہونے لگے، صبح صادق ہونے لگے، اس وقت تک تجھے کھانے کی اجازت ہے، اس کے بعد صرف ایک مہینے کے لیے میرے کہنے پر رک جانا، میرے کہنے پر رک جانا. میں دیکھوں گا کہ تو پورے سال کھا کے میرا شکر ادا کر رہا ہے یا نہیں ادا کر رہا. رک جانا کب تک؟ 24 گھنٹے نہیں، 24 گھنٹے نہیں. ثم اتم الصیام الى الليل، صرف تھوڑی دیر کی پابندی لگا رہا ہوں، سورج جیسے ہی غروب ہو جائے تجھے کھانے کی پھر چھٹی، پھر تیرے دسترخوان پہ پکوڑے بھی سجا دوں گا، چاٹ بھی سجا دوں گا، خربوزے بھی کٹے ہوئے ہوں گے، فروٹ چاٹ بھی ہوگا، شربت کا گلاس الگ ہے، روح افزا الگ ہے، اور جناب کولڈ ڈرنک الگ رکھی ہوئی ہے، سارے دسترخوان تیرے سجا دوں گا. تھوڑی دیر کے لیے تو نے صبر کرنا ہے. خوش قسمت کہتا ہے، جس خدا نے سارا سال مجھے کھلایا، جس خدا نے سارا سال مجھے کھلایا اور وہ رمضان کی راتوں میں بھی کھلائے گا، اس خدا کے کہنے پر اگر میں نے تھوڑے وقت کے لیے کھانا پینا نہیں چھوڑا، مجھ سے بڑا بے شرم دنیا میں کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا ناشکرا کوئی نہیں ہے. یہ میں نے نہیں بنائی یہ ساری چیزیں اپنے ہاتھوں سے. ما کان لکم انتم بتو شجرہا، اللہ فرماتے ہیں تم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ان درختوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کر دو، اس گندم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کر دو. ایک نوالا تم اپنے ہاتھ سے نہیں بنا سکتے، ساری چیزیں میں نے کھلائی ہیں. تو پھر جب انسان یہ چیزیں سوچتا ہے، عقل مند آدمی خدا کے کہنے سے رک جاتا ہے کہ تھوڑی دیر صبر کر لو، نہیں کھاؤں گا، نہیں پیوں گا، پیاس برداشت کر لوں گا، بھوک برداشت کر لوں گا. اور جو خدا کا ناشکرا ہو، بے شرم ہو، بدقسمت ہو، جہنم کی آگ جس کا مقدر ہو، جس کو جہنم میں جلنا ہو، وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں 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 نہیں، مجھ سے صبر نہیں ہوتا، مجھے آفس جانا ہے، میں تو مزدور ہوں، مجھے تو کھدائی کا کام کرنا ہوتا ہے، مجھے تو کنسٹرکشن کا کام کرنا ہوتا ہے، میں تو ٹھیکے دار ہوں، میں اگر جناب روزہ رکھوں گا کمزور پڑ جاؤں گا، ملازمین کی نگرانی کون پڑے گا، کرے گا سیٹھ صاحب کا 1000 گز کا بنگلہ بننے سے رہ جائے گا، مجھے پیسہ چاہیے، مجھے پیسہ چاہیے، مجھے خدا نہیں چاہیے. تو میرے بھائی، اما شاکرن و اما کفورا، اللہ فرماتے ہیں ایک ایک چیز میں دیکھوں گا، نماز دیکھوں گا کون پڑھتا ہے کون چھوڑ دیتا ہے. عقل مند آدمی دکان پہ بیٹھا ہے، جب آذان کی آواز آتی ہے وہ یہ کہتا ہے اس دکان پہ گاہک بھیجنا بھی اللہ کا کام، اس گاہک کے ذریعے جو پیسے میری جیب میں آتے ہیں وہ بھی اللہ نے، اس پیسے سے جو برکت آتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، پھر اس پیسے سے جو میں مارکیٹ سے چیزیں خریدتا ہوں گھر میں لے کر آتا ہوں ان تمام چیزوں کو اللہ نے بنایا، پھر میں بیوی بچوں کو جو کھلاتا ہوں یہ بیوی بھی اللہ نے پیدا کی ہے، پھر یہ جو بچوں کو میں کھلا رہا ہوں یہ بچے بھی اللہ نے دیے مجھے. کتنے لوگ ہیں جن کی بیویاں بانجھ ہیں, تعویذ گنڈے کرتے کرتے تھک گئے مگر ان کی اولاد نہیں ہو رہی. ایک آدمی کو میں نے دیکھا, وہ بیچارے کی اولاد نہیں ہے. ایک میں نے کیا کیا, میں اپنے گھر کے لیے ایک دفعہ افطاری کا سامان خرید کے جا رہا تھا, سامان خرید کے جا رہا ہوں میں, تو وہ مجھے راستے میں ملا, کہہ رہے مولوی صاحب کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا بھائی دیکھو ہم تو اسی ٹینشن میں ہیں, گھر میں جو ہے نا بچے ہیں ماشاءاللہ اور خاندان ہے بڑا ہے, اب یہ مجبوری ہے آلو خریدنے, ٹماٹر خریدنے, پیاز خریدنے, لے کے جانا ہے سارا. کہہ رہے مولوی صاحب خدا کی قسم یہ ٹینشن نہیں ہے, یہ خوش قسمتی ہے, یہ مجھ سے پوچھو, مجھ سے, میرے گھر میں کوئی نہیں ہے جس کے لیے میں شاپنگ کروں, جس کے لیے میں آلو پیاز خریدوں, میری زندگی کا مزہ کرکرا ہو گیا ہے, کرکرا. یہ خوش قسمت ہو, اللہ کا شکر ادا کرو اس پر. تو بھائی یہ اولاد کس نے دی؟ خاندان اللہ نے دیا. اب عقل مند آدمی جب دکان پہ بیٹھے گا تو وہ کہے گا ساری چیزیں جب اللہ دے رہا ہے تو جب اللہ تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں بلائے, 20 منٹ لگتے ہیں پوری سنتوں نوافل کے ساتھ, نماز کی بات کر رہا ہوں, ہماری نمازیں وہ صحابہ والی تو ہیں نہیں, ہماری نمازیں تو نمازیں کیا, نمازوں کے ساشے ہیں. ساشے سمجھتے ہیں, ایک تو پوری پیکنگ ہوتی ہے نا کسی چیز کی, نیڈو کی ایک پوری 400-500 روپے والی ایک ہے, اور اب اگر کبھی مہمان گھر میں آ گیا آپ کا پورا تھیلا اس کے لیے میں کیوں لے کر آؤں نیڈو کا, بھائی 10 روپے کا ایک پیکٹ دے دو, یہ ساشے بک رہے ہیں. تو ہماری نمازیں کیا ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبھی اللہ رب العالمین, چلے گا بھی نہ دھیان ہے, مگر اللہ اسی کو قبول کر لیتے ہیں. اللہ کہہ رہے چلو آ تو رہا ہے مسجد میں, وضو تو کر رہا ہے کم از کم. اتنی مختصر نمازیں پڑھنے کے لیے دکان بند, بولو بھائی نہیں. تو یہ سیزن چل رہا ہے آج کل, کیا چل رہا ہے, سیزن, سیزن چل رہا ہے, دکان نہیں بند ہو سکتی, رش ہے, کیسے چھوڑوں, پیٹ نہیں لگا ہوا کیا, یہ باتیں کرتے ہیں, پیٹ نہیں لگا ہوا, کھانا نہیں ہے کیا. یہ مولوی لوگ تو ان کو تو چندے ہو جاتے ہیں, ان کو تو نذرانے ہدیے آ جاتے ہیں, ہمیں تو کوئی ہدیے نہیں دیتا, ہمیں تو کوئی نذرانہ نہیں دیتا, ایسی باتیں کرتے ہیں. پھر بھائی تو مولویوں پہ کیوں ڈال رہا ہے, ان کے نذرانے سے تجھے کیوں تک, تو ویسے ہی بول دے. وہ ایک آدمی رات کو تہجد کے لیے اٹھا, اس کے سارے ساتھی سو رہے تھے, اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, اللہ تجھے پتا ہے یہ سب سو رہے ہیں, میں اکیلا تیرے سامنے کھڑا ہوا ہوں اس وقت میں, میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں, اللہ یہ سب سو رہے ہیں. اور میں بار بار جب یہ کہا, ایک آدمی نے کہا بھائی تو اپنے فضائل بیان کر, ہماری غیبتیں کیوں کر رہا ہے, صرف اتنا کہہ دے کہ اللہ میں اس رات کے حصے میں نیند قربان کر کے تیرے سامنے کھڑا ہوں, اتنا کافی ہے, یہ سو رہے ہیں یہ کہنے کی کیا ضرورت, یہ سو رہے ہیں, یہ سو رہے ہیں. تو اب بھائی تمہیں اگر روٹی نہیں مل رہی یا نماز پڑھنے سے تمہاری دکان کا نقصان ہو رہا ہے تو یہ بولو میرا نقصان ہوتا ہے, میں نہیں پڑھوں گا نماز. یہ کیوں بولتے ہیں مولوی صاحب کا تو فائدہ ہوتا ہے اس لیے وہ پڑھتے ہیں, ان پہ کیوں ڈال رہے ہو بھائی؟ یہ مولوی صاحب جو ہے نا, مولوی عجیب اللہ کی مخلوق ہے, آپ کو بتاؤں یہ عجیب مخلوق ہے. میں جب دارالافتاء گیا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس, کالج چھوڑ کے گیا تھا اور نیوی کے ایک ادارے میں جاب بھی کر رہا تھا, اپرینٹسشپ کر رہا تھا, بڑے اونچے اونچے خواب تھے کہ میں امریکہ جاؤں گا, پھر وہاں سے یوں نکل جاؤں گا, پھر نہیں نہیں امریکہ نہیں یار, وہاں سویڈن صحیح رہے گا, ایسے ایسے باتیں جو جیسے لڑکے کرتے ہیں 16-17 سال کی عمر میں, جو نوجوانوں کی باتیں ہوتی, بی اے ڈپلوما کر لو, وہ کر لو, یہ ہو جائے گا, فلانا ہو جائے گا, ایسی باتیں دماغ میں آتی تھیں. ہمارے یہاں تبلیغی جماعت میں ایک عالم آئے, بڑے بزرگ آئے, جن کا کل ہم نے بیان بھی کروایا اپنی مسجد میں, وہ بیان بھی اپلوڈ ہو گیا, انہوں نے مجھے کسی طرح گھسیٹ کے مدرسے میں لے گئے. اب جب میں مدرسے میں گیا ہوں تو ہمارے خاندان میں, باپ دادا میں تو اللہ کا شکر ہے بہت دینداری تھی اور بزرگوں سے بیعت تھے, لیکن ظاہر ہے یہ دور ایسا ہے جس میں سب حساب کتاب سب کا برابر ہو گیا ہے. تو اب اس جدید نسل میں پہلا آدمی تھا جو مولوی بننے کے لیے مدرسے میں بیٹھ گیا, ورنہ خاندان میں اس نئی نسل میں کوئی مثال نہیں, سارے کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی ملازمت کر رہا ہے, کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, سارے تعلیمی میدان میں لگے ہوئے تھے. میرے کزن اور میرے جتنے رشتہ دار ہیں جن کو دیکھ کے انسان کو حسرت ہوتی ہے کہ ہم بھی کچھ کر لیتے, پیسہ کما لیتے. اب جب میں مولوی بننے کے لیے مدرسے میں بیٹھ گیا تو خاندان کی طرف سے بوچھاڑ, کھائے گا کہاں سے, کیونکہ مولویوں کو جو سند ملتی ہے نا, اس سند کی بنیاد پہ آپ کہیں چپڑاسی بھی نہیں لگ سکتے. وہ بیچارہ سند دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہے, میرے پاس وفاق المدارس کی اتنی خوبصورت سند, باقی اس سند سے امریکہ کا ویزا لگ جائے, آپ امریکہ کے نائب صدر بن جائیں, یہ تو بہت دور کی بات, کسی ادارے میں جاؤ نا کہ میں اتنا نیک ہوں کہ میں نے یہ کیا ہوا ہے مجھے چپڑاسی لگا دو, وہ چپڑاسی بھی نہیں لگایا, کہہ گا تو چپڑاسی بننے کے قابل بھی نہیں ہے کیونکہ تو نے مدرسوں میں ٹائم لگایا ہے, تجھے دنیا کا کچھ پتا ہے ہی نہیں, چپڑاسی تو جہاں جائے گا نا لٹیا ڈبوئے گا تو کہیں بھی نہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ حکومت کی طرف سے مولوی حضرات کو کوئی وظیفہ ملتا ہو کہ بھی اتنے 8-10 سال انہوں نے لگائے مدرسے میں, اتنے علم حاصل کیا, اب یہ مذہبی رہنما بن گئے, اسکالر بن گئے, اب ہم ان کو حکومت کوئی وظیفہ جاری کرے, ایسا بھی نہیں ہے. حکومت تو پابندیوں کی بات ہی کرتی ہے, جب بھی کرتی ہے بھائی یہ بند کر دیں ان سارے مولویوں کو, دھماکے کرتے ہیں اور ایسا بدنام کیا ہے, ایسا بدنام کیا ہے. جو مذہب امن اور خیر خواہی کا سب سے بڑا داعی, ان کو کیا کہہ دیا؟ دہشت. اور جو سب سے بڑے دہشت گرد ہیں, جو ہمیں مار رہے ہیں, ہمارے سارے وسائل ذخائر پہ قبضہ کر لیا, بم پھینک پھینک کے ہمارے اسلامی ملکوں کا بیڑا غرق کر دیا, ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایسا ہو رہا ہے. آپ ایک کمزور سا بےچارا ہیروئن کی چرسی بیٹھا, وہ ٹھا کر کے مار کے چلے جائیں آپ اس کو, وہ بےچارا ایسی مسکین تھا نا, آپ کہ تو نے ظلم کیوں کیا اس کو مارا, کیوں کہہ رہے دہشت گرد تھا دنیا کا سب سے بڑا. ایسے ہے جیسے کوئی مرغی کو توپ سے مارے. اب آپ کہیں یہ مرغی تھی, اس کو تو ایک بلیڈ کافی تھا اس کے لیے, بھائی پتھر سے مارتے مر جاتی, اس پہ اتنی بڑی توپ چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہ یہ بہت بڑی دہشت گردی پھیلا رہی تھی ہمارے علاقے میں. ایسے ہی کبھی افغانستان پہ 32,000 ٹن وزنی بم گرائے کمزور افغانوں پر جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں, اور کبھی عراق پر عراق کا کیا حشر کر دیا, لیبیا میں سورش کر دی, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے دنیا میں. تو میں ایک جگہ موٹر سائیکل بائک پہ کہیں گیا, میں نے بائک پھڑی کر کے کہیں شاپنگ کرنے گیا, تو واپس آیا تو وہ بندہ گھبرا رہا, بولا مولوی صاحب ہٹاؤ موٹر سائیکل جلدی یہاں سے. کیوں؟ پگڑی پہنی ہوئی تھی میں نے. کہہ رہے یار کوئی بم بم نہ ہو اس کے اندر. میں نے کہا یار عجیب حساب کتاب ہے بھائی. تو اتنا بدنام. تو اب ظاہر ہے یہ خیالات آتے تھے. ہم جب اللہ کی قدرت کے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی جب صحبت میں بیٹھے ہم, اچھا دوسرا سوال یہ لوگ کرتے تھے کہ بھائی تمہیں کوئی لڑکی نہیں دے گا, بیٹی نہیں دے گا, تمہیں شادی نہیں کرے, خاندان والے نہیں دیں گے تمہیں. بولیں گے مولویوں کو کون دیتا ہے؟ آپ جائیں کہیں رشتہ لینے کے لیے, وہ آپ سے پوچھے آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے, آپ بتائیں انجینئر ہے, جی ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی سن کے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے جو آپ ہماری بیٹی کے رشتے کے لیے حاضر ہوئے, کیا کرتا ہے؟ جی وہ کراچی یونیورسٹی سے 4 سال کا جو ہے وہ تعلیم ابھی مکمل ہو جائے گی اس کی, پھر ڈائریکٹ کمپیوٹر انجینئر بن جائے گا. ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی. ویسے ہماری بیٹی بھی الحمدللہ ڈاکٹر بن رہی ہے, تو میچ ہوگا آپ کا, تعلیم کا معیار کیا ہے بھائی, ماشاء اللہ کافی اچھا لگ رہا ہے سن کے. آپ گئے بھائی آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے, لڑکیاں نے پوچھا جامع مسجد میں نماز پڑھاتا ہے. بھائی کیا کرتا ہے جامع مسجد میں؟ وہ جیسے ایک آدمی گیا تو لڑکی والوں نے پوچھا کہ آپ کا بیٹا کرتا کیا ہے, تو لوگ ہوتے ہیں نا بڑا چڑھا کے اپنے کاروبار, رشتہ لیتے وقت تو بتاتے ہیں کہ بہت بڑا بزنس ہے, جب شادی ہوتی ہے پتہ چلتا ہے اس کا تو کچھ بھی نہیں ہے حساب کتاب. تو اب وہ لڑکے کے باپ نے کہا ہمارا بیٹوں کا لکڑیوں کا بزنس ہے. کس کا بزنس ہے؟ لکڑیوں. ایسے گول مول یہ آج کل ہوتا ہے بہت, اس لیے جب انٹرویو لینا جس کو داماد بنانا ہو بہت اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کروائے کریں جا کے, یہ جھوٹ تو نہیں بول رہا, بہت جھوٹے ہوتے ہیں, گھماتے ہیں باتوں کو. تو یہ تجربہ ہے ہمیں, تھوڑا ہمیں بھی عمر زیادہ ہو نہ ہو لیکن تجربہ بہرحال ہمارا بہت ہے. تو وہ کیا کہتا ہے, کیا کہنے لگا, جی ہمارا کاروبار کیا ہے؟ لکڑیوں کا. بھائی لکڑیوں کے تو بہت سارے کاروبار ہوتے ہیں, کیا اس کے مثلا فرنیچر کا بزنس ہے, یا جنگل کی لکڑیوں کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے اس کا, دیار کی لکڑی بیچتا ہے, کیا کرتا ہے؟ جی ہم نے آپ کو بتا دیا نا, آپ کو ہم پر اعتماد نہیں, لکڑیوں کا بزنس ہے, کوئی بھی لکڑی ہو سکتی ہے, لکڑیوں کا اللہ کا شکر ہے ذاتی کاروبار ہے, کسی سے ادھار لے کے نہیں, اپنے ذاتی پیسوں سے. بار بار جب انہوں نے ٹٹولا کہ بھائی تم بتاؤ تو صحیح, تو پتہ چلا جی کہتے ہیں جامع مسجد کے باہر مسواکیں بیچتا ہے. جامع مسجد کے باہر مسواک کاروبار تو ہے لکڑی کا. تو اب آپ اگر بتا دیں انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے, ماشاءاللہ اس میں تو پاس ہو گیا, اب آگے پھر خاندان پوچھا جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے شروع میں بتا دیا کہ ہمارا بچہ کیا ہے, فلانی مسجد میں تراویاں پڑھاتا ہے, ہمارا بچہ فلانی مسجد میں نماز پڑھاتا ہے. اگلا سوال ہی نہیں ہوگا راجپوت ہے, شیخ ہے, سید ہے, پٹھان ہے, پنجابی ہے, جو بھی ہے ہماری بچی کے لائق نہیں. ہم کسی کو کیا بتائیں گے ہمارا داماد ہے اور کیا کرتا ہے, نماز پڑھاتا ہے, یہ کوئی کام ہے؟ تو یہ حساب کتاب. اب چونکہ ہم بھی اسی ماحول کے پلے ہوئے تھے, اب جب مدرسے گئے ہیں تو دو فکریں لاحق ہو گئیں. نمبر ایک, شادی کیسے ہوگی, ہے بھائی کوئی مولون مل جائے, ایک الگ بات, مولوی بھی چاہتے ہیں کہ کیا ملے, کوئی ڈاکٹر انجینئر ملے. اور دوسرا کیا کہ کھائیں گے کہاں سے, یہ بڑی فکر لگی رہتی تھی. تو ہمارے حضرت کا اتفاق سے بیان ہوا, ہم نے حضرت سے نہیں کہا کہ حضرت یہ پریشان. میرے ساتھ ایک دو اور بھی طالب علم تھے جو کالج چھوڑ کر آئے تھے اور بڑے قابل تھے وہ لڑکے, اے ون گریڈ سے پاس ہوئے تھے انٹر میں سائنس میں, بہت کوالیفائڈ تھے, ذہین تھے. تو اب ہم جب آئے ہیں تو ان کے ذہن میں بھی یہ اشکالات, اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا بیان اسی موضوع پر ہوا, اور اس بیان کا نام تھا ملا کا رزق. کیا نام تھا؟ اور حضرت نے فرمایا کہ ملا کو اللہ کبھی بھوکا نہیں رکھتا, بشرطے کہ ملا اللہ پر اعتماد اور توکل کرے, دنیا پہ نظر اور لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہ رکھے, اور یہ وقف کر دے اپنے آپ کو کہ اللہ میں نے تیرے دین کی خدمت کرنی ہے, میرے کام کس نے کرنے ہیں, تو نے. وقف کر دے, یہ نہ سوچے کہ میں یہاں سے یہ کر لوں تو یہاں سے یوں کر لوں, پھر میرے پاس سند آئے گی تو میں یہ والا ڈپلوما کر لوں, یہ والا کورس کر لوں, شاید اس کی اس سند میں کچھ جان پڑ جائے. بھائی میں نے یہ کیوں, مجھے سند ملے نہ ملے مجھے اس سے بھی بحث نہیں ہے, میں نے کیا کرنا ہے, اللہ کے دین کی خدمت میں جت جانا ہے. تو حضرت فرماتے تھے اللہ پھر کھلائے گا, اتنا کھلائے گا کہ سنبھلے گا نہیں. وہ اللہ اپنی آنکھوں سے دکھا بھی رہے, اللہ تعالیٰ اور برکت دے. اور وہ جو شادی کی بات تھی تو وہ میں کہیں کہوں گا نہیں, پھر وہ لوگ کہتے ہیں دوبارہ گھما پھرا کر بات, یہ جو میرے پرانے واقف کار ہیں نا. ہمارے ایک رشتہ دار نے مجھے تانا دیا کہ بھائی تمہیں کوئی بیٹی نہیں دے گا, شادی نہیں ہوگی تمہاری. تو اللہ کا شکر ہے ابھی حاضر سروس تین ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹوٹل چار ہے, حاضر سروس تین ہیں, تو اللہ نے وہ بھی دے دی. تو کہاں سے کہاں بات چلی تھی, تو میں کیا کہہ رہا تھا بھائی, بات کہاں سے کہاں, ہاں میں یہ کہہ رہا تھا لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان مولویوں کے تو نظرانے اور ہدیوں پہ چل رہے ہوتے ہیں. ہم اگر دکان, بھائی یہ نظرانے ہدیوں پہ نہیں, اللہ کی طرف سے. دیکھو کسی مولوی نے خودکشی کی آج تک؟ حالانکہ دولت نہیں ہوتی, اگر آپ ان کے گھروں میں جا کے دیکھو سب کچھ ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ان کے ذرائع آمدن عام طور پہ, اللہ ماشاءاللہ کسی کو باپ دادا کی طرف سے کوئی جائیداد مل گئی ہو, جیسے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ بڑے مالدار تھے, والد صاحب کی وراثت بہت تھی, تو جیب میں کچھ نہیں ہوتا, برکت اللہ نے رکھی ہے, برکت برکت رکھی ہے, کبھی پیشانی پہ بل نہیں آتے, خوش ہوتا ہے دل اندر سے, خوش, اور بہت دی اللہ نے. وجہ کیا ہے, دماغ میں جب ایک دفعہ بٹھا لیا کہ مجھے تو جتنا ملے گا وہ بہت ہے میرے لیے, کیونکہ مجھے تو کچھ نہ ملے میں اس پہ تیار ہوں, تو پھر جتنا ملتا ہے اللہ اس پہ خوشی دیتے ہیں, اور پھر ملتا بھی ہے, برکت ہوتی ہے اس میں, ملے نہ ملے لیکن جتنا ملے گا اس میں اللہ برکت دے گا. تبھی آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی مولوی صاحب نے, میں نے تو نہ کبھی سنا نہ دیکھا کہ خودکشی کر کے لٹک گئے ہوں کہ یار مجھے مسجد والوں نے امامت سے نکال دیا, ٹھیک ہے نا, حالانکہ مسجد والے نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے, امامت سے نکال دیا اس کو, یہ نہیں دیکھتے یہ بےچارہ کھائے گا کہاں سے, کرے گا کیا, کہاں جائے گا بیوی بچوں کو لے کے, کوئی کچھ نہیں دیکھ. مجھے ایک دفعہ ایک مسجد میں امامت سے نکالا گیا, تو ایک صاحب میرے پاس آئے کہ بھائی آپ کے, اس وقت دو حاضر سروس تھیں, کہ بھائی آپ کے دو گھر ہیں, بچے بھی ہیں, آپ کی ایک اچھا خاصا مسجد سے آمدن تھی, وظیفہ تھی, آپ کو یہاں سے ایک دم نکال دیا گیا, تو میں سیٹ صاحب آپ کی خدمت کے لیے میں یہ ہر مہینہ آپ کو فری میں وظیفہ دے دیا کروں گا. میں نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں, میں نے کہا آج تک تو کبھی ایسا ہوا نہیں کہ کسی سے مانگنے کی ضرورت پڑی ہو, اس کی ضرورت نہیں. اور واقعتاً میں پھر رہا, مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑی, کبھی ضرورت نہیں پڑی, اور کبھی خیال بھی نہیں کیا اس کی طرف کہ میں اس سیٹھ صاحب کو فون کروں. مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ بھائی یہ کیسی بات کی ہے اس نے. تو یاد رکھو اگر کسی عالم مفتی کو ہدیہ دیا کرو نا, یہ سوچ کے نہیں دیا کرو اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے, اس کے پاس کھلانے کو بہت ہوتا ہے. اگر کبھی کسی کو ہدیہ دینا ہو تو یہ سوچ کے دیا کرو اس کے پاس بہت ہے. صرف ایک محبت, جیسے بادشاہ کو ہدیہ دیا جاتا ہے نا, بھائی آپ جاؤ وزیر اعظم کو اگر کوئی ہدیہ دو تو کیا یہ سوچ کے دیتے ہو کہ وزیر اعظم صاحب ہم نے سنا تھا کہ آپ کے بچے بہت ہیں کھانے پینے کو نہیں ہے تو وہ رکھ کے تھپڑ لگائے گا, بولے گا تو بتا مجھ سے کتنا قرضہ چاہیے تجھے, صحیح ہے نا؟ اس سے اس کو ہدیہ دیا جاتا ہے تعلقات پیدا کرنے کے لیے, تعلقات تعلقات رہیں ذرا کبھی کام آئیں گے یہ, ٹھیک ہے نا؟ یا کم از کم شو ماریں گے یار ان کو ہم نے بھی یہ جو باسکٹ پہنی ہوئی ہے نا یہ نواز شریف کو میں نے دی تھی, ٹھیک ہے نا؟ تھوڑی شو ہو جاتی ہے انسان, یہ مولوی صاحب جو پگڑی پہن کے گھوم رہے ہیں وہ یہ میں نے دی تھی ان کو. تو تعلقات دنیا یا آخرت میں کام آ جائیں, دوستی بن جائے, محبت کا تعلق پیدا ہو جائے, اس نیت سے کبھی نہ دو کہ ان کے گھر میں, ان کے گھر میں انشاءاللہ اتنا کچھ ہوتا ہے کھانے پینے کو کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو نمازوں میں لگے رہتے ہیں, مسجدوں میں سنبھالی ہوئی ہیں انہوں نے, ان کا تو کوئی کام نہیں ہے, ہم تو بزنس کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, پھر چندہ بھی یہی ہم ہی سے مانگتے ہیں مسجدوں کے لیے, تو ہم یہ دکان چھوڑ کے جائیں گے تو ہمارا کاروبار کیا ہو جائے گا, بند ہو جائے گا نماز. تو میرے بھائی اللہ نے کیا قرآن میں کیا فرمایا تھا, اما شاکرم و اما کفورا, شکر گزار بنے گا یا نا شکرا. اللہ لکھ لیتے ہیں نا شکرا, کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ لکھ لیتے ہیں نا شکرا. فرشتوں کو اللہ نے بٹھا دیا ہے, نظر نہیں آتے فرشتے, اس لیے کہ فرشتے نور اور روشنی کے بنے ہوئے ہیں, روشنی کبھی نظر نہیں آتی, روشنی جس چیز پہ پڑتی ہے وہ چیز تو نظر آتی ہے, خود روشنی کبھی نظر نہیں آتی. ہم بچپن میں ایک تجربہ کیا کرتے تھے, ایک ڈبے کے دونوں طرف سوراخ کیا, ٹارچ لے کے روشنی کو گزارا, ایک سوراخ سے روشنی گزر کے دوسرے سوراخ سے باہر نکل رہی ہے, تیسرا سوراخ ڈبے کے دوسرے طرف کیا کہ ہم اس روشنی کو دیکھیں, ہمیں وہ روشنی نظر نہیں آتی تھی. یہ تجربہ ہوتا تھا اس پر کہ روشنی جب کسی چیز پہ پڑتی ہے, جس چیز پہ پڑتی ہے وہ چیز نظر آتی ہے, نور اور روشنی خود کبھی نظر نہیں آتی. ابھی ہمیں جو روشنی نظر آ رہی ہے نا, اس لیے نہیں, یہ جو بلب روشن نظر آ رہے ہیں اس لیے کہ روشنی ان بلبوں پہ پڑ رہی ہے, اس لیے یہ بلب روشن نظر آ رہا ہے. پھر روشنی دیوار پہ پڑتی ہے تو دیواریں نظر آ رہی ہیں, خود یہ روشنی کبھی نظر نہیں آتی. فرشتوں کو اللہ نے کس سے بنایا؟ نور سے. اس لیے فرشتہ یہاں بھی بٹھا دیا, یہاں بھی بٹھا دیا, اور لائٹ کا وزن نہیں ہوتا. کتنا بڑا فرشتہ بٹھا دیا مگر ہمارا نہ یہ والا کندھا جھکتا ہے اور نہ یہ والا. وہ مذاق میں لوگ کہتے ہیں, ہمارے ایک صاحب تھے ان کا یہ لیفٹ کندھا جھکا ہوا تھا, تو لوگ کہتے تھے ان کی نیکیاں اتنی ہیں کہ لکھ لکھ کے نا فرشتہ اس کے پاس جو میٹیریل ہے وہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ان کا یہ والا کندھا جھک گیا ہے, ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ایک مزاح میں. لیکن فرشتہ کا وزن نہیں ہوتا. اللہ نے کرامن کاتبین بٹھا دیے, کہا صرف نوٹ کرو کر کیا رہا ہے, پکڑنا نہیں ہے. کیونکہ اللہ دنیا میں پکڑنا شروع کر دے تو امتحان اور آزمائش ختم. ادھر آپ نے نماز نہیں پڑھی, ادھر اللہ کا عذاب آیا, دکان مال چوری ہو گیا, آپ تہجد کے لیے بھی اٹھو گے پھر؟ کیا خیال ہے؟ وہ ایک بھینس والا لطیفہ, میں جو لوگ پہلے کئی دفعہ سن چکے ہیں وہ تو بور ہوں گے, لیکن نئے نئے لوگ آج زیادہ ہیں اس لیے سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک آدمی مولوی صاحب تھے, انہوں نے ایک گوالے کو کہا کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا بھینسوں کا نقصان ہوتا ہے, اس سے بھینسوں کی خدمت نہیں ہو سکتی. مولوی صاحب نے کہا نماز پڑھنے سے اللہ مال میں برکت دیتا ہے, تو نماز پڑھنے کے لیے آ, اللہ تیرے مال میں برکت دیں گے اور تیری بھینسیں دودھ زیادہ دیں گی. اب وہ آیا ٹرائی کرنے کے لیے, دیکھوں ایک نماز پڑھ کے دیکھتا ہوں بھینس دودھ. اب یہ ٹرائی کر رہا ہے نا, یہ اللہ کو آزمانا تھوڑی ہے, نماز تو اللہ کے لیے پڑھنی ہے. آیا فجر کی نماز پڑھنے, گھر جا کے دیکھا تو دودھ تو کیا ملتا ہے, ایک بھینس مری پڑی ہے. بڑا پریشان, یار یہ کیا مسئلہ ہے بھائی, مولوی صاحب نے تو کہا تھا دودھ زیادہ ہو جائے گا, ادھر بھینس مر گئی. پھر آیا مولوی صاحب یہ تو تم نے مروا دی, میری بھینس مروا دی. مولوی صاحب نے کہا اللہ اصل میں تجھے آزما رہے ہیں, اللہ کیا کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تیرا ایمان کتنا تگڑا ہے, زہر پڑھ تو دوبارہ. چار فرض زہر کے پڑے, گھر گیا دوسری بھینس. پھر آیا یار مولوی صاحب تم تو مروا دیا تم نے, دوسری مر گئی, پہلے تو کبھی نہیں مری تھی, نماز پڑھی ہے مر گئی. مولوی صاحب نے کہا ابھی صبر کا امتحان اور ہے, یہ آزمائش ہے خدا کی طرف سے کہ تو ڈٹتا ہے یا نہیں ڈٹ. آیا عصر کے چار فرض پڑے, گھر گیا ایک اور بھینس, بڑا افسوس ہوا. اتنے میں بھینس کا ایک کٹا, چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, وہ چیخ رہا تھا بہت, کہتا ہے اوئے شور نہیں کر, تو خالی دو نفل کی مار ہے. تو تو خالی دو رکعت نفل پڑھوں گا تو مرے گا. تیری ماں کو مارنے کے لیے تو چار فرض پڑھنے پڑے تھے, شور نہیں کر زیادہ. تو اس کی نیت کیا تھی بھائی؟ ہے بھائی نیت کیا تھی؟ اگر اللہ تعالی ثواب اپنی آنکھوں سے دکھا دیں یا عذاب, تو انسان کا نظریہ فوراً تبدیل. اللہ نے غیب کے پردے ڈال دیے ہیں, غیب کے پردے. تبھی قرآن شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے, اللہ کی کتاب ہے یہ. اب اس میں ایک اشکال ہوتا ہے, جب اللہ کی کتاب ہے اسے تو جو پڑھے گا نیک بن جائے گا, جو پڑھے گا نیک بن جائے گا, تو بنتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے بتا دیا ھدن ہدایت ہے, للمتقین پرہیزگاروں کے لیے, الذین یؤمنون بالغیب. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی باتوں اور وعدوں پر بن دیکھے یقین کر لو. یقین کرو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی, یقین نہیں کرو گے تردد میں رہو گے, پتہ نہیں یہ جنت برحق ہے یا نہیں ہے, پتہ نہیں جہنم برحق ہے یا نہیں ہے, نماز پڑھوں گا پتہ نہیں ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا للصائم فرحتان, روزے دار کو دو نعمتیں ملتی ہیں, ایک تو افطاری کے وقت جب اس کی رگیں تر ہوتی ہیں, دوسری جنت میں جب اللہ اس کی پیاس کو بجھائے گا میدان حشر میں. وہ نعمت آدمی کہتا ہے پتہ نہیں ملے گی یا نہیں ملے گی. تو جب یہ تردد والی کیفیت ہوتی ہے انسان کی, تو عبادت کی لذت بھی ختم ہو جاتی ہے, عبادت کا جذبہ بھی ختم. ایک چیز نظر آ رہی ہے, دکان سے نفع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, ثواب نظر نہیں آ رہا. بس تھوڑی سی بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, ثواب نظر نہیں آ رہا اور نفع نظر آ رہا ہے. تو وہ تھوڑا سا جو نفع نظر آ رہا ہے اس کے لیے آفس میں 8 گھنٹے بیٹھنے کے لیے تیار ہے کہ بھائی مہینے کے بعد سیلری ملے گی 50,000 40,000 20,000 1,00,000 1,50,000. وہ نظر آتا ہے بھائی یہ لو, یہ چیک لے لو, پتہ چلتا ہے بینک ہے یہ چیک ہے, جب بھی گیا ہوں چیک کیش ہی ہوا ہے. اور نماز پڑھے گا فجر کی, سب سے مشکل نماز فجر کی, نیند قربان کی, وضو کیا, مسجد میں آیا, پیسے ملتے ہیں, جیسا آیا تھا وہی ویسی خالی جیب میں, بلکہ ممکن ہے آیا ہو واپسی پہ چپل غائب ہو گئے, یہ تو ہوتا ہے. رات طارق روڈ سے نئی چپل خریدی, بھائی عید آ رہی ہے, ختم قرآن پہ تو چپلیں غائب ہوتی ہیں. چور جتنے ہیں نا, یہ اتنا جو رش ہوتا ہے نا ختم قرآن پہ, اس میں تو بہت سے مخلص بھی ہوتے ہیں, بہت سے کسی اور چکر میں آئے ہوئے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یار ابھی چپلیں کمانے کا جو موقع ہے نا وہ بعد میں کبھی بھی نہیں ملے گا, کیونکہ اتنا رش ہوتا ہے ایک دوسرے کی چپل سب غائب, تو کچھ بھی نہیں ملتا. تو اب کہتے ہیں یہ مولوی صاحب پڑھ لے, اس کو تو وظیفہ مل جاتا ہے ماہانہ نماز پڑھانے کا, ہمیں تو وہ بھی نہیں ملتا, ہم کیوں پڑھیں, یہ ہوتا ہے حساب کتاب. تو ایک بس قرآن کی آیت بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کو واضح کیا ہے, اللہ نے قرآن میں فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فرمایا ہمارے کچھ نیک بندے ہیں تھوڑے سے, مگر ہیں, وہ ایسے ہیں کہ لوگ تو فرض پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور یہ رات کے آخری حصے میں جب انتہائی میٹھی نیند کا وقت ہوتا ہے, یہ اس وقت بستر کے ساتھ جفا کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں بستر کے ساتھ, ناانصافی کرتے ہیں, اور کھڑے ہو کر مصلے پہ اللہ کو پکارتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. کیا دعائیں مانگتے ہیں؟ یدعون ربہم خوفا وطمعا, جہنم کے سے پناہ اور جنت کی لالچ میں اللہ سے جنت مانگتے ہیں. اتنا یقین ہے ان کو جنت اور دوزخ پر کہ اس کے لیے اپنی رات کی میٹھی نیند قربان کر دیتے ہیں, حالانکہ وہ نماز فرض نہیں ہے ان کے اوپر, مگر اتنا یقین ہے ان کو, پتہ ہے کہ اس وقت سب سو رہے ہیں اور رات کے آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا پہ آ کے پکار رہا ہے, حل میں مسترزق ارزق لہو, کوئی ہے روزی طلب کرنے والا میں اس کو رزق دوں, حل من مستغفر اغفر لہو, کوئی ہے جس نے دن میں گناہ کیا ہو اور رات کے حصے میں آ کے مجھ سے توبہ کرے, اغفر لہو, میں اس کی توبہ قبول کر کے اس کو معاف کر دوں, کوئی ہے, یہ صدائیں رات کے آخری حصے میں لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ. خوش قسمت آدمی اٹھ کے وضو کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے, وہ یہ نہیں کہ اللہ یہ والا میرا دنیا کا کام کر دے, یہ بھی جائز ہے, یہ بھی مانگ سکتا ہے, لیکن وہ اللہ کیا فرماتا ہے, کیا مانگتا ہے, سب سے پہلے اے اللہ میری سب سے بڑی حاجت کیا ہے, مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے اور مجھے جنت کی نعمتوں میں داخل کر دے, کیونکہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں اگر دولت کما لی تو بھی قبر میں اور غریب رہا تو بھی قبر میں, قبر میں جانے کے بعد تو میرے بھائی سب برابر ہو جاتے ہیں، قبر کھود کے دیکھو یہ بریگیڈیئر کی لاش ہے اور یہ کسی چپڑاسی کی لاش ہے، یہ وزیر اعظم کی لاش ہے، جتنے کیڑے وزیر اعظم کی لاش پہ ہوں گے اتنے ہی سبزی اور ٹماٹر بیچنے والے کی لاش پہ ہوں گے، سب قبرستان کے اندر جانے کے بعد حساب کتاب برابر، ساری عزت دولت سب یہیں ختم، یہ احساس ہوتا ہے ان کو۔ لہذا اللہ سے کیا پکارتے ہیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا، یہ تو جسم کو تھکا رہے ہیں، جسم کو تھکا رہے ہیں اللہ کے لیے، اور دوسرا کام کیا کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، سارا دن دکان پہ بیٹھ کے جو کمایا انہوں نے کمایا، دوسرا تو لگا ہے کما لو کما لو کما لو کھا لو، یہ جو سارا دن بیٹھ کے انہوں نے کاروبار میں دکان پہ اور ہوٹل پہ بیٹھ کے جو کمایا ہے، اس میں سے کچھ حصہ، سارا نہیں کیونکہ بیوی بچوں کا حق پہلے ہے، اپنی ذات کا حق پہلے، اپنا حصہ بیوی اور بچوں کا حصہ نکال کے جو بچتا ہے، ينفقون، غرباء پر، مساکین پر، مدرسوں پر، مسجدوں پر اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ قرآن نے بھی بیان کیا، ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، فرمایا غریبوں کو، قیدیوں کو، مسکینوں کو کھلاتے رہتے ہیں، مضارع ہے، عادت ہے ان کی، ان کو کھلانے کی لت پڑ چکی ہے، عادت پڑ چکی ہے، ان کی جیب سے کوئی غریب نہیں کھاتا، ان کو سکون کی نیند نہیں آتی، کھلاتے رہتے ہیں۔ کیوں کھلا رہے ہو بھائی؟ اخبار میں نام لانا چاہتے ہو، ویڈیو بنانا چاہتے ہو، اے آر وائی پہ آنا چاہتے ہو، اے جیو پہ آنا چاہتے ہو، نہ نہ نہ، اللہ فرماتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں ان غریبوں سے، غریب بھی ان سے پوچھتا ہے، بھائی کماتا تو ہے، کھلاتا ہمیں ہے، اس میں حکمت کیا ہے، تو ہم پر یہ احسان کیوں کر رہا ہے، ہم تو قوم کے وڈیرے نہیں ہیں، ہم تو تیرا کوئی رکا ہوا کام بنا نہیں سکتے، ہم تو کوئی آفیسر نہیں ہے کہ تجھے کہیں جاب نہ مل رہی ہو تو ہم تجھے یا تیرے بیٹے کو جاب دلا دیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تیرے ساتھ، تو تو کیوں اتنا کھلا رہا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں، یہ جواب میں کہتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ خدا کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے اس کے پیسے نہیں مانگتے، ہم یہ نہیں کہتے ہمارا کوئی کام اٹک جائے تو وہ نکال دینا، یہ تو دور کی بات، ہم تم سے شکریہ نہیں مانگتے، یہ کھانے کے بعد یہ نہیں کہنا کہ آپ کا شکریہ، اس سے کہیں ثواب کم نہ ہو جائے، بات آ رہی ہے بھائی سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے، اگر تم نے کہہ دیا نا تھینک یو، اگر تم نے کہہ دیا جزاک اللہ، اگر تم نے جزاک اللہ کا تو چلو وہ دعا ہے، اگر تم نے کہہ دیا شکریہ، تو ایسا نہ ہو کہ تھوڑا سا بدلہ تم نے لوٹا دیا، کچھ بھی نہیں، شکریہ بھی نہیں ادا کرنا، کیونکہ ہم تم پر احسان کر نہیں رہے، ہم تو کس پر احسان کر رہے ہیں؟ اپنے اوپر۔ کیا احسان کر رہے ہو بھائی تم اپنے اوپر، ہمیں بھی تو بتاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں آگے ان کا کلام کیا ہوتا ہے، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، آج اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، گرمی میں پانی دیا اور ہمیں گرمی میں ایئر کنڈیشنر اور پنکھوں کی سہولتیں دی، ایک قیامت کا دن ایسا آنے والا ہے جس میں ہمارے یہ 18 اور 20 گریڈ کا جو ہے نا یہ گریڈ نہیں چلے گا، قیامت کے دن یہ ہماری عزت نہیں چلے گی، اس دن اعمال چلیں گے، اعمال، ہمارے اعمال میں اگر کوئی کمزوری ہوئی اور ہمیں پیاس لگی، ہمیں بھوک لگی اور ہمیں اس میدان حشر کا عذاب سہنا پڑا، تو ہم اللہ کو تمہارا حوالہ دیں گے، ہم اللہ کو تمہارا حوالہ، اے اللہ دنیا میں کچھ لوگ دھوپ میں تھے، ہم نے ان کو چھاؤں میں کیا، دنیا میں کچھ لوگ بھوکے تھے، ہم نے ان کو کھلایا، اپنا کما کے ان کو کھلایا، اے اللہ دنیا میں کچھ لوگ ننگے تھے، ہم نے ان کو پہنایا، دنیا میں کچھ لوگ بیمار تھے، تکلیف ہم نے ان کی علاج کر کے دور کی، آج ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ تو ہماری مغفرت کر، لیکن ان غریبوں کا، ان دکھ پانے والوں کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، تیری مخلوق کا دنیا میں خیال کیا، تو آج ہمارا خیال کر کے اس دھوپ سے ہمیں چھاؤں عطا کر دے، اس پیاس میں ہمیں سیراب کر دے، اس بھوک میں ہمارے پیٹ کو بھر دے، اپنی رحمت کے سائے میں لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کی اس پکار کو سنے گا، اور من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جتنا تم نے کھلایا ہوگا اتنا نہیں، اس سے 10 گنا بڑھا کر تمہیں اس کا ثواب عطا کروں گا، کیونکہ یہ میں ہوں، اور ثواب بھی آخرت کا، دنیا کا نہیں، جو اس دنیا سے، جس کو جو ہے نا اس دنیا سے کمپیئر کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو یہ جذبہ جن لوگوں کا ہوگا، ملتا کیا ہے ان کو، یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، فرمایا جو رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے اللہ کے سامنے رو رہا ہے اور دن میں خرچ کر رہا ہے، کسی نفس کو خبر نہیں ہے کہ اللہ نے اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہوا ہے، چھپا کے بتایا کہ اگر چھپایا نہ ہوتا ساری دنیا کے کافر بھی اسی کام میں لگ جاتے، چھپا دیا ہے چھپا دیا، خوش قسمت ہے اس چھپی ہوئی چیز پہ ایمان لا کے راتوں کو تڑپ رہا ہے اور دن میں دولت کو لٹا رہا ہے، اور بدقسمت ہے اس چھپائے ہوئی چیز کو اس لیے ایمان نہیں لا رہا کہ وہ چھپی ہوئی ہے، میں تو صرف اسی چیز پہ ایمان لاتا ہوں جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، نشانیاں دیکھ کے میں ایمان نہیں لاتا، نشانیاں دیکھ کے میں یقین نہیں کرتا، جب تک عین اس چیز کو نہ، مجھے دودھ میں خدا کا جلوہ نظر نہیں آتا، دودھ نظر آتا ہے، مجھے شہد میں خدا کی قدرت نظر نہیں آتی، مجھے صرف شہد نظر آتا ہے، مجھے انگور میں خدا کے کمالات احسانات نظر نہیں آتے، مجھے انگور میں صرف انگور اور انگور کا رس نظر آتا ہے، مجھے گندم کی روٹی میں خدا کی قدرت اور اس کے کمالات اور احسانات نظر نہیں آتے، مجھے گندم میں صرف گندم اور گندم کا ذائقہ نظر آتا ہے، اس لیے میں مفاد پرست ہوں، میں مادہ پرست ہوں، مجھے کھانے سے مطلب، مجھے شراب سے مطلب، مجھے زنا سے مطلب، مجھے انٹرنیٹ پر بےہودہ فلمیں دیکھنے سے مطلب، مجھے سینما گھروں میں ننگی عورتوں کے ناچ دیکھنے سے مطلب، مجھے موبائل پر حرام نامحرم عورتوں سے حرام گفتگو کرنے سے مطلب، میرے رب نے تو کہا نکاح کر کے زندگی گزارو، شادی میں نہیں کروں گا، دوستیاں لگاؤں گا، اللہ نے فرمایا ولا متخذات اقدان، دوستیاں نہ لگاؤ عورتوں سے، قرآن نے صاف کہا نکاح کرو، میں نکاح نہیں کروں گا، اس میں بکھیڑے بہت ہیں، بیوی آتی ہے، ساس بھی ہوتی ہے، سالے بھی ہوتے ہیں، خاندان ہوتا ہے، جگڑ جاتا ہے، 12 بجے سے لیٹ گھر ہو گیا، جواب دینا پڑتا ہے، لڑکیوں سے دوستیوں میں یہ ٹینشن نہیں ہے، نہ خرچہ ہے، نہ جو ہے بس ایزی لوڈ کا خرچہ ہے، 100 روپے 200 روپے 1000 روپے، اس کے علاوہ مزے ہی مزے، چسکے ہی چسکے، تو میں کیا کروں گا، قرآن کہہ رہا ہے دوستیاں نہ لگاؤ نکاح کرو، میں کہوں گا نہیں نکاح نہیں کروں گا دوستیاں لگاؤں گا، بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی، قرآن کہہ رہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جب نماز کا وقت آ جائے تجارت تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے، تجارت بند کر کے نماز پڑھو، میں کہوں گا کہ نہیں میں تجارت کھول کر کے رکھوں گا، میں نماز نہیں پڑھوں گا، اللہ کہہ رہے ولا تقل لہما افن، جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، اولڈ ہاؤس میں داخل کرنا تو دور کی بات، گھر سے نکال کے ان کو کسی کے حوالے کرنا تو دور کی بات، خدمت بھی کرو، ان کے پاؤں میں جنت تلاش کرو، اور اگر تمہیں کسی بات پہ جھڑکیں، کسی بات پہ ڈانٹیں، تم نے جواب نہیں دینا، آگے سے جواب دینا ہے، جاؤ اپنے جیسے سے باہر جا کے لڑو، کوئی بھتا مانگنے آتا ہے نا فطرانے کا بھتا، اس کو جواب دے کے دیکھو، 30 لاکھ کا بھتا مانگنے آئے نا جب ہوٹل سے، تو اس کو بولو کہ تو میرا کیا لگتا ہے کہ میں نے اتنی کمائی کی اور میں تجھے 30 لاکھ 20 لاکھ کیوں پکڑا دوں، اس کے سامنے تو چوہے کی طرح دبا ہوا ہوتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس کے سامنے نہیں کہتا میں غصے کا بڑا تیز ہوں، میں تو بی پی کی بلڈ پریشر کی دوائیاں کھاتا ہوں، میرا تو دماغ کی رکھ پھڑکتی ہے، میں مجبور ہوں، اس کے سامنے کیا ہو جائے گا، نہیں سر کچھ کم کر لو، 15 لاکھ کر لو، 5 لاکھ کر لو، لیکن وہی بوڑھا باپ گھر میں اگر کسی بات پہ ڈانٹ دے، جواب دے گا آگے سے فوراً فوراً جواب دے گا، اب کوئی مولوی کوئی مفتی کوئی بزرگ اس کو سمجھا رہا ہے، باپ کے سامنے ایسے بات نہیں کرتے، کہہ رہے مجھے جب غصہ آتا ہے نا تو میں کنٹرول میں، بولو بھائی میں کنٹرول، اصل میں مجھے بلڈ پریشر کا مرض، مجھے غصہ آتا ہے میں نہیں دیکھتا کیا سامنے آ رہا ہے، اور ان کی بھی تو عادت ہے ہر وقت چڑ چڑ کرنے کی ایسے، تو اللہ نے کیا فرمایا وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ذلت سے اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکانا ہے، اگر آخرت کمانی ہے تو بھائی انسان کی پیدائش کا مقصد، بنیادی مقصد آخرت ہے، آزمائش ہے، شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا، دنیا کی کوئی کتاب یہ مضمون نہیں بیان کرتی، یہ بات صرف کون بیان کرتا ہے، بنانے والا، اور کہاں بیان کی اس نے، اپنی کتاب میں، یہ ہے قرآن کی فضیلت دوسری کتابوں پر، بات آئی سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے، تو میرے بھائی آج بھی تاخرات ہے، لیلۃ القدر کا امکان بھی ہے، میرا بھی فرض بنتا ہے، آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، جو ہو گیا توبہ، آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم، یہ اللہ کی رحمت ہے، جو ہو گیا اللہ تعالیٰ اگر کوئی دو آنسو بہا لے معاف، آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم، عزم ٹوٹ گیا دوبارہ توبہ، دوبارہ توبہ کرتے ہوئے اللہ یہ تانا نہیں دیتے کہ اب دوسری دفعہ میں قبول نہیں، یہ تانا نہیں، کیونکہ وہ خدا ہے، اس کی رحمت بھی بے حساب، اس کا عذاب بھی بے حساب، جیسے اس کا عذاب ہے نا جہنم کی آگ، آگ میں کوئی بھی عذاب نہیں دیتا، عمر قید کی سزائیں ہوتی ہیں، کوڑے پڑتے ہیں، ایسی کوئی دنیا کا قانون نہیں ہے کہ جج نے یہ قانون پاس کیا ہو کہ اس مجرم کو آگ میں ڈال دو، بھٹی میں ڈال دو، ایسا نہیں ہوتا، لیکن خدا کے انتقام کی صفت جب جوش مارتی ہے تو اس نے اپنے نافرمانوں کے لیے کیا بنائی ہے، آگ، کیونکہ وہ جہنم کی آگ اللہ کے جلال اور اس کی صفت قہاریت کا اظہار ہے، اس کی صفت غضبیہ کا اظہار، کہ مجھے غضب کیسے آتا ہے، ایسے آتا ہے مجھے غضب، اللہ ہم سب کو بچائے اس سے۔ تو ایسے ہی اللہ کی جو رحمت والی صفت ہے وہ بھی کیا ہے؟ لامحدود، لامحدود۔ یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السما، میرے بندو تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گئے، ثم استغفرونی، پھر توبہ کی تم نے، توبہ میں یہ کہ آئندہ نہیں کروں گا، غلطی ہو گئی معاف کر دے، لغفرت لکم، معاف کروں گا، ولا ابالی، اور کسی کی پرواہ نہیں کروں گا۔ یہ بڑا مزیدار لفظ ہے، کیا مطلب؟ ممکن ہے نیک لوگ کہیں اللہ اتنا 99 سال کا گناہگار تھا، ایک دفعہ کی توبہ میں معاف کر دیا، یہ کیا بات ہوئی، کچھ تو ہونا چاہیے تھا۔ فرشتے کہیں کہ یا اللہ 99 سال تک گناہ کرتا رہا، شراب پیتا رہا، زنا کرتا رہا، اب توبہ کر رہا ہے تو معاف کر رہا ہے، یہ تو حکمت کے خلاف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے ان باتوں کی اور تانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی کو دلیل سے جواب بھی نہیں دوں گا میں، صحیح ہے نا، کسی کو دلیل سے۔ اگر آپ اجازت دیں ایک چھوٹا سا چٹکلا سنا دوں، وقت تو بہت ہو گیا ہے، کہ جو طاقتور ہوتا ہے نا اسے دلائل پیش کرنے کی ضرورت ہے بھائی نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے بھی یہاں اپنی وہی صفت کا اظہار کیا ہے، میں طاقتور ہوں، میں دلیل نہیں دوں گا کہ اس کو اس لیے معاف کیا۔ بات یہ ہے کہ یوں ہو جاتا ہے نا، معاف کروں گا کسی کی پرواہ نہیں، یغفر لمن یشاء، میری مرضی، جس کو چاہوں معاف کروں، وہ یعذب من یشاء، جس کو چاہوں عذاب دوں، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، میں جو کچھ کرتا ہوں مجھ سے پوچھا نہیں جاتا، میرے علاوہ کوئی بھی کچھ کرے گا اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں کیا تو نے۔ یہی تو فرق ہوتا ہے بادشاہ میں، مالک میں اور مخلوق میں، یہی تو فرق ہے۔ اللہ رب العزت، اللہ رب العزت کسی پہ ظلم نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے، مگر اللہ نے کچھ قانون اپنے ساتھ ایسے بنائے ہوئے ہیں معافی کے۔ سبقت رحمتی علی غضبی، سب سے پہلے اللہ نے قلم بنایا تقدیر لکھنے کے لیے، اور اس میں جو سب سے پہلی چیز لکھی حدیث میں آتا ہے، اللہ نے سب سے پہلی چیز جو اپنے اوپر لازم کی وہ کیا کی؟ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ غالب رہے گی، رحمت میرے غصے پہ غالب رہے گی، یہ اللہ نے لکھ دیا، اپنے لیے قانون بنا کے ریٹن لکھ دیا اللہ نے۔ کیسی رحمت ہے، اپنے لیے اللہ قانون بنا رہا ہے اور پھر اپنے آپ کو اس قانون کا خود ہی پابند کر رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کوئی 99 سال گناہ کر کے یہ کہے گا اللہ غلطی ہو گئی، اب نہیں کروں گا، معاف بھی کروں گا اور کسی کی پرواہ نہیں کروں گا، نہیں کروں، معاف کروں گا میں، کتنی بڑی رحمت ہے۔ اب آپ کہیں گے چلو 99 سال تک کی گنجائش مل گئی ہمیں، کیا خیال ہے 99 سال میں بھی ہو جاتی ہے تو ابھی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سود کھانے سے توبہ اس وقت کریں گے جب کھانے کے لیے دانت ہی نہ بچے منہ میں، نظر بد نظری سے توبہ اس وقت کریں گے جب نظر اٹھانے کی طاقت ہی نہ رہے، بوڑھے ہو جائیں۔ تو یاد رکھو یہاں دو غلطیاں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ گناہ کرتے کرتے بعض دفعہ دل پہ مہر لگ جاتی ہے اور توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، اتنی آسان نہیں ہے کہ آپ نے جب چاہو کر لو، ہر وقت دل نرم نہیں ہوتا انسان کا۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کو کس نے بتایا کہ آپ 99 سال تک پہنچو گے؟ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، بیٹھے بیٹھے انسان مر جاتا ہے، اٹیک ہو جاتا ہے، کرنٹ لگ جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے انسان توبہ کر لے، اور جتنی جلدی توبہ کرے گا آگے زندگی کی برکتیں اتنی زیادہ حاصل ہوں گی اس کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مقدس راتوں میں عبادت کی، سنت کے مطابق عبادت کی، اور سب سے بڑی بات گناہوں سے توبہ کی، گڑگڑانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں، امام صاحب سے بہت دلی کی گہرائیوں سے گزارش ہے کہ امام صاحب دعا فرمائے۔ ویسے بھی تراویح آپ نے پڑھائی ہے نا؟ ہاں، تو دیکھو ماشاءاللہ انہوں نے تراویح پڑھائی، تو ان کی زبان میں جو برکت ہوگی وہ ہماری زبان میں نہیں ہو سکتی، ہم نے تو ختم کر دی کل، ابھی پرانی ہو گئی یہ بات، وہ اونٹ والا بن جاؤں گا پھر میں، دلیل ولیل نہیں چلے گی۔ اونٹ نے کیا کہا تھا؟ تو آپ سے بڑی گزارش ہے کہ آپ دعا